الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الباس والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع اخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والهكم اله واحد لا اله الا هو آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم واله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كله بي فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كله بي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے محرم الحرام کے اس مقدس ساعتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے فضل کرم سے ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے عافیت مقدر فرمائے، اور اس مہینے کو نہیں بلکہ جب تک ہماری سانس ہے ہمیں اپنے کیے ہوئے عہد جو ہم نے اپنے رب سے کیے ہیں اس میں ہمیں پاسداری اور استقامت عطا فرمائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے صمیم قلب سے دعا گو ہوں نور کوثر کے اس ادارے کے لیے کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے علمی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اور مسلمانان پاکستان اور تمام اہل اسلام کو اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کی افادیت سے روشناس کراتے ہوئے اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کے طریق کو بڑی خوبصورتی اور مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اور ایک دفعہ پھر یہ صحرا نور کوثر کے سر جاتا ہے کہ یہ 10 روزہ یعنی 9 روزہ جو درس محرم الحرام جو مختلف عنوان سے عقائد و احکام اور نظریات کے حوالے سے کہ جن سے دل و جان سے محبت کرنا ہمارے لیے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، یہ موقع ان دوستوں کی توسط سے، ان کی اداروں سے اور ان کی مخلصانہ کوشش سے ہمیں مہیا ہوا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور کوثر کو برکت عطا فرمائے، اور ان کے کار خیر میں اللہ اور وسعت عطا فرمائے، ان کے تمام احباب میں اللہ رب العالمین جل وعلا اتفاق و اتحاد رکھے۔ آپ تمام ہی حضرات اس درس میں شریک ہوئے، اللہ رب العالمین آپ کی ذوق علم کو اور دینی ذوق کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس آمد کی صدق اللہ رب العالمین جل وعلا جو اس علم دین کی مجلس اور محفل میں آپ آئے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے صدقے آپ کے تمام ظاہری اور باطنی مصائب و آلام کو دور فرمائے، آپ کے گھریلو، آپ کی داخلی، آپ کی خارجی زندگی کو اللہ رب العالمین امن کا، سکون کا، برکت کا اور عافیت کا گہوارہ بنائے۔ میں آج سب سے پہلے اس درس کو شروع کرنے سے پہلے فاتحہ پڑھنا چاہوں گا اپنے ان تمام اکابر کے لیے کہ جنہوں نے اس روایت کو رکھا کہ احباب و احباب اہل سنت اور تمام عالم اسلام کو اس تعلیم سے روح شناس کرانے کے لیے، جس میں ہمارے تمام اکابر چاہے امام حریہ شاہ فضل حق خیر آبادی ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ، سرکار حجت الاسلام، سرکار مفتی اعظم، اور کراچی کی سرزمین اور پورے پاکستان کی سرزمین پر ایک بڑی اہمیت سرکار محدث اعظم سرکار غزالی زماں، حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب قبلہ، مفتی اعظم حضور مفتی ظفر علی نعمانی صاحب، حضور قاری ملت و دین قاری مصلح الدین صاحب، خطیب اعظم خطیب اہل سنت، مبلغ اعظم، مبلغ عشق و محبت، داعی پیغام توحید و سنت حضرت علامہ مولانا خطیب اعظم شفیع قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام اکابر کی بارگاہ میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس صمیم قلب سے اس پروگرام کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ الفاتحہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حضرات گرامی، ہمارے اکابر کا یہ طرز رہا ہے، بلکہ اسلامی درس اور اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمی طریقے کا یہ سلیقہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے کہ سب سے پہلے عقائد کو ذکر کیا جاتا ہے، اور عقائد کے اندر سب سے محبوب موضوع اور سب سے اعلیٰ اور مقدس موضوع وہ عقیدہ توحید ہے، اور یہ وہ مقدس موضوع ہے کہ جسے اللہ رب العالمین جل وعلا توفیق عطا فرماتا ہے، جسے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں چن لیتا ہے، جو چنیدہ ہوتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین اپنے اس خاص وصف کی اور اپنے ذات کے اس خاص کمال کی تعریف کا شعور اور انہیں ملکہ اور انہیں شوق عطا فرماتا ہے۔ عقیدہ توحید، اب اس کی وضاحت ہوگی، ہم جب ایک مسلمان جب اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے تو وہ ایمان مفصل ہو یا ایمان مجمل ہو، یا کلمہ شہادت ہو یا کلمہ توحید ہو، جب وہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین جل وعلا کی وجود اور اس کی وحدانیت کی وہ گواہی دیتا ہے، صمیم قلب اور دل سے اس سچائی کو قبول کرتا ہے، اور زبان سے اس حقانیت کا اقرار کرتا ہے، اور زبان سے وہ کہتا ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ رب العالمین جل وعلا پر، اور جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو پھر مسلمان کے لیے سب سے سارے عقیدوں کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، اور پھر اس کے بعد آگے کے عقائد اسی عقائد کی ترجمانی کرتے ہیں، اسی عقائد کے ترجمان بنتے ہیں، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اصل الاصول جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، رسول بھی اسی کو بیان کرتے ہیں، قرآن بھی اسی کو بیان کرتا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا پر ایمان، ہماری زیست، ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، ہماری فطرت اور ہماری طبیعت، ہماری سرشت، ہماری نیچر کے اندر بھی خاموش پیغام اسی عقیدہ توحید کا جاری ہے۔ ہمارے گرد و نواح کے اندر یہ لیل و نہار کی گردشیں، یہ عالم کی رونائیاں خارج میں بھی اسی عقیدے کے ثبوت پر ہمیں دلائل مہیا کرتی ہیں۔ حضرات انبیاء اکرام 124,000 جو اس عالم رنگ و بو کے اندر جلوہ گر ہوئے، وہ اسی عقیدے کے ترجمان رہے گا۔ قیامت کے دن جو میدان لگا دیا جائے گا، کامیابی بھی پھر اسی عقیدے پر ہوگا۔ انسان کی زندگی کا مقصد بھی ہے، کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی ہے، اور لوگوں کو اٹھا کر ان کی نجات کا ذریعہ بھی عقیدہ توحید ایمان باللہ ہے۔ آج ایمان باللہ کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ہم آخر میں پھر میں اعلان کر دوں گا آپ کے سامنے کہ کس چیز پر ہم گفتگو کریں گے۔ عقیدہ توحید، میں اس پر ایک مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، پھر اس کو مختلف جہتوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر سال الحمدللہ اس کو مختلف جہتوں سے، صوفیہ کا نقطہ نظر، متکلمین کا نقطہ نظر، فقہا کا نقطہ نظر، فلاسفروں کا نقطہ نظر، ہر نقطہ نظر سے ہم عقیدہ توحید کو ذکر کرتے ہیں۔ مراد سب کی ایک ہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن اس کی تعبیری شکلیں مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں، تفہیمی انداز مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین جل وعلا سے تعلق میں جسے جس قدر قرب ہوتا ہے، وہ اپنے مدارج کے اعتبار سے، اپنی بلندی کے اعتبار سے اس کے تقاضوں کو اس اعتبار سے ذکر کرتا ہے۔ علم کلام میں اگر دیکھا جائے تو توحید کی تعریف اور اس کے تقاضے دوسرے انداز میں ہیں، اسی کو مضبوطی کے ساتھ لے کر صوفیہ اس کو بہت اوپر لے جا کر بیان کرتے ہیں، جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات اور عقیدہ توحید سے جس قدر پختہ ہو جاتا ہے، اس کے تقاضے اسی طرح دوگانہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں۔ توحید کا یوں تو لٹرل معنی اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا کو ایک ماننا اور ایک یقین کرنا۔ قرآن کہتا ہے قل ہو اللہ احد، حبیب کہو، محبوب آپ فرماؤ کہ اللہ ایک ہے، اور کیا خوبصورت ربط ہے اس کا جو حضرات صوفیہ نے اس کو لیا ہے، احباب اہل سنت نے، کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا رہا ہے۔ قل، اے حبیب آپ کہیے، آیت اس طرح نہیں اترتی کہ اللہ احد، فرما قل ہو اللہ احد، اے حبیب آپ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس ربط کو جن کو عشق سے تعلق رہا اور جن کے مزاج کے اندر بڑا گداز اور بڑی فراغی رہی، اور اللہ اس کے رسول کی محبت نے جن کے دلوں پر بسیرا کیا، وہ اس کو اس محبت میں ذکر کرتے ہیں کہ جب محبوب کی ذات پر اعتراض ہوا اور یہ کہا گیا کہ اب تو اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب تو ان کے بیٹے کے انتقال کے بعد اب اس کی نسل کا سلسلہ آگے نہیں چل پائے گا، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب قل آتینا کل کوثر، بلکہ قل کے بغیر فرمایا انا آتینا کل کوثر، محبوب اگر یہ تجھ پر اعتراض کریں تو جواب تو نہیں دے گا، جواب میں دوں گا کہ انا آتینا کل کوثر، تیری نسل کو ہم نے ختم نہیں کیا جبکہ سب سے زیادہ کثرت ہم نے تیری نسل میں عطا فرمائی۔ فرمایا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک والابتر، کہ بے شک محبوب ہم نے عطا کیا آپ کو کثرت، ہر شے میں کثرت، علم میں کثرت، حسن میں کثرت، جمال میں کثرت، معجزات میں کثرت، علم میں کثرت، عمل میں کثرت، اولاد میں کثرت، ہر وہ چیزیں جو خوبی پر دلالت کرتی ہے، محبوب اس کی قلت اور کمی سے ہم نے آپ کو پاک کیا اور ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ انا اعطینا کل کوثر، محبوب سارے خیر کثیر ہم نے تیرے دامن میں رکھ دیے ہیں، فصلی لربک وانحر، اب اس کے تشکر کے لیے تو نماز ادا کر اور قربانی دے۔ ان شانک والابتر، کون وہ بدبخت ہے جو کہتا ہے کہ تیری نسل کٹ گئی، ہم رب ہو کر کہتے ہیں ان شانک والابتر، جو تیرا بے ادب ہے اس کی نسل کٹ گئی، تیری نسل تو ایسی بڑی کہ جو تیرا عاشق ہوا چار دنگ عالم میں ہم نے اس کے بھی نام کو روشن کر دیا۔ اب جن کو محبت لگی ہے، جن کو عشق لگا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے کا بسیرا جن کے دلوں پر رہا ہے، پہرا جن کے دلوں پر رہا ہے، انہوں نے کہا جی بات یہی ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، انہیں توحید کو بھی بیان کیا تو اسی طرز پر بیان کیا، کیونکہ توحید کو مصطفیٰ کو چھوڑ کر بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ توحید کو جب رب نے بیان کیا تو واسطہ مصطفیٰ کی ذات کو بنایا، فرمایا قل محبوب تو کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے، تو سنی نے یہ عقیدہ بتایا کہ توحید کا ذکر کریں گے لیکن تعریف مصطفیٰ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ یہ خود ساختہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ خدا کا ہے، یہ طریقہ کس کا ہے بولیے، خدا کا ہے. سورہ اخلاص دیکھیے، فرمایا قل اے حبیب آپ کہیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اور یہی جن کو یہ مزاج لگا تھا کہ انہوں نے توحید کو رسول اللہ کی تعظیم اور تعریف سے متصادم نہیں سمجھا، بلکہ ایک ہی جانا کہ اسی کی توحید مقبول ہے کہ جس کے اندر یہ استطاعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ حضور کا ادب اور حضور کی مدح سرائی کر سکے، جس کو یہ ربط تعلق نصیب ہو گیا. انہوں نے کہا دیکھو کیا عظیم شان ہے کہ جب محبوب پر اعتراض ہوا تو رب نے جواب دیا، کہ جب محبوب کو کہا کہ ان کا بیٹا تو انتقال کر گیا ہے، کافروں نے کہا اب تو ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، رب نے فرمایا محبوب اعتراض تجھ پر ہے، جواب میں دوں گا. اور جب مشرکین رب کی توحید پر حملہ کیا تو فرمایا محبوب پھر تقاضا بھی یہی ہے کہ اب میں نہیں کہتا، تو ہی اپنی زبان سے کہہ دے، اس لیے کہ تاکہ پتا چل جائے کہ محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا، تیری بات ہو تو میں ترجمانی کروں اور میری بات ہو تو پھر تو ترجمانی. تو یہ محبت ایک اس طرز کو یہاں پر توحید کے حوالے سے ذکر کیا. توحید اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کو ایک اور یکتا یقین کرنا، اور مکمل کشادہ قلبی کے ساتھ اس بات کو یقین کرنا کہ اس عالم رنگ و بو کا خالق وہی ایک خدا ہے، اس عالم کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہی چلا رہا ہے. یہ سادے انداز میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. وہی قادر مطلق ہے، وہی مختار کل ہے، وہی علم ازلی کو جاننے والا ہے، ہر شے اس کی جانب محتاج ہے، اور وہی مختار مطلق ہے. وہ اپنے ہونے میں بھی تنہا ہے اور اس کائنات کو نظام چلانے میں بھی وہ تنہا ہے، اپنی ذات میں بھی وہ تنہا ہے اور اپنی صفات میں بھی وہ تنہا ہے. ذات اور صفات کی میں ایک مختصر سی وضاحت یہاں پر آپ کے ذہنوں کے مطابق کر دوں. ذات تو یہ کہ خود اس رب کا ہونا، تو اس کی تعریف تو یقیناً علماء متکلمین نے یہ کی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے. اس کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنا یقینی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود سے کیا مراد ہے؟ واجب الوجود سے یہ مراد ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کا وجود واجب ہے، قدیم ہے، یعنی وہ خود سے ہے، اور ساری کائنات اس کے اذن اس کی مرضی سے تیار ہوئی ہے. قدیم ذات، ازلی ذات، خود سے ہونے والی ذات، واجب الوجود ذات، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین جل وعلا واحد کی ذات ہے. فرما لا الہ الا اللہ، مومن جب کہتا ہے تو لا نفی جنس کے ساتھ، لا نفی جنس کے ساتھ نفی کرتا ہے. ورنہ ہمارے وہاں نفی جو ہے وہ دو قسم کی جاتی ہے، ایک لیسا کے ساتھ بھی کی جاتی ہے اور ما ولا مشبتانی بلیسا کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، اور ایک لا نفی جنس کے ساتھ بھی کی جاتی ہے. لا نفی جنس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ کہا جائے کہ اس مکان کے اندر فلاں نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب فلاں نہیں ہے تو فلاں ہے، اور ایک معنی ہے کہ اس مکان میں کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب کسی کا وجود نہیں ہے. تو لا نفی جنس کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، اور معبود برحق اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے، جس کا اسم ذات جو ہے وہ اللہ ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا واجب الوجود ہے، اپنے ہونے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، سب ہونے میں اس کے محتاج ہیں. یہ تو ذات کا معنی ہے. صفات کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کی علم اس کی صفت ہے. توجہ سے سنیے، علم اس کی صفت ہے، طاقت اس کی صفت ہے، سماع اس کی صفت ہے، بصر اس کی صفت ہے، چاہنا اس کی صفت ہے، اس صفت میں بھی وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اپنی ذات پہ بھی تنہا، اپنی صفات پہ بھی تنہا. جس طرح کے خالق ہونا اس کی صفت ہے، یہ کائنات کو وہ چلا رہا ہے، وہ رب ہے. رب ہونا اس کی صفت ہے، پروردگار، پالنہاری کرنا، پرورش کرنا، پالنا، ایک قطرے کو لے جا کر عروج تک پہنچانا، یہ اس کی صفت ہے. تو جس طرح اللہ اپنے ہونے میں تنہا ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی تنہا ہے. جیسا اس کی ذات خود سے ہے، اسی طرح اس کی صفات خود سے ہے. جیسا وہ ہے خود سے، تو پھر علم بھی اس کا خود سے ہے، بغیر کسی کے دیے ہوئے. قدرت و طاقت بھی اس کی خود سے ہے، بغیر کسی کے دیے ہوئے. ربوبیت، یہ پالنہاری کائنات کا چلانا بھی اس کا خود سے ہے، اس میں کوئی اس کا شریک، کوئی مماثل، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. یعنی کیا مانا ہوا؟ کہ وہ ذات میں بھی اپنا شریک نہیں رکھتا اور صفات میں بھی اپنا شریک نہیں رکھتا. یہ ہر مسلمان کو یقین رکھنا اشد ضروری ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس پر ایک نہیں کئی چیزوں کو بیان فرمایا. ہاں، ہمارے سامنے جو عالم اسباب، یہ کائنات کا جو نظام نظر آ رہا ہے، یہ کائنات کا جو سلسلہ نظر آ رہا ہے، یہ جتنے علل اور اسباب ہیں، اس کا خالق بھی وہی اللہ رب العالمین، اس کو چلا بھی وہی اللہ رب العالمین چاہ رہا ہے. یہ محض سبب ہے، مؤثر حقیقی اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے. اس بادل کو بھی وہی بنایا، اس نے ہی بنایا، بارش وہی برساتا ہے، اولاد وہی عطا فرماتا ہے، ہوائیں وہی چلاتا ہے، کائنات کو اس نے ہی بنایا ہے، دن بھی وہی لاتا ہے، رات بھی وہی لاتا ہے، اس کا کوئی شریک اور کوئی ہمسر نہیں ہے. یہ ایک مختصر سی بات، یعنی توحید ذات میں بھی تنہا اور اپنی صفات میں بھی تنہا. صفات سے مراد اس کی خوبیاں، جیسے علم ہونا. میں نے ایک مثال آپ کے سامنے، علم ہونا، طاقت کا ہونا. تو جس طرح اللہ رب العالمین جل والا اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اس طرح علم میں بھی کسی کا محتاج نہیں. جس کو علم ملا اسی کے ذریعے ملا، جس کو طاقت و توانائی ملی اسی کے ذریعے ملی، جس کو وجود اور جس کو اپنا تعارف ملا اسی کی وجہ سے ملا. اور اس کا تعارف ہمیشہ سے ہے، اس کی ذات ہمیشہ سے، اس کی صفات ہمیشہ سے. ایک بات، اب اس کو تھوڑا سا آگے لے کر ہم چلتے ہیں کہ ایک تو توحید اتنا محبوب عقیدہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہر ایک کے زندگی کے اندر اور اس کے اندر بھی رکھا ہے. میرے دوستو، یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، وہ ذرا دیکھیے. یہ سارا عالم جو ہے، چاند، سورج، رات، دن، اس عالم کی ہر شے جو موجود ہے، یہ اس کے ہی ذات کی طرف دلالت کرتی ہے، اسی واحد برحق کی طرف دلالت کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کا پیدا کرنے والا وہی ہے. اب اس میں ذرا باریک سا فرق سمجھ لیجئے آپ کہ اللہ ہے، اس کا وجود ہے، یہ تو توحید الوہیت ہے، اور یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ توحید ربوبیت ہے، یہ اس کی صفات ہیں. ان صفات کی طرف ہم غور کر کے اس کی ذات کی طرف جاتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنی ذات میں، بار بار اس لفظ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں آپ، کہ جس طرح وہ اپنی ذات میں خود سے ہے، اس طرح اس کی صفات بھی خود سے ہے. جس طرح وہ خود سے ہے، اس طرح کائنات کو بھی وہ خود سے چلا رہا ہے. اس میں کسی فرد بشر کا کوئی دخل نہیں، نہ کوئی تعاون نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے میں اگر دو خدا ہوتے تو یہ کائنات کا نظام، آپ دیکھتے کہ ایک طریقے پر نہیں چلتا، یہ فساد کی طرف آ جاتا. جس طرح کہ ایک اس نظام شمسی میں اگر ایک سورج اور آ جائے تو سارے علاقے میں آگ لگ جائے. ایک فوج کے اگر دو چیف آف آرمی آ جائے تو سارے نظام دھرم برم ہو جائے، کہ دونوں اپنے اختیار کو ایک طرف کھینچ رہے ہوں گے، اور اختیار کو کھینچ نہ رہے ہوں گے تو کمپرومائز کر کے کوئی ایک لائن بنا رہے ہوں گے. تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان نہیں، بلکہ ہر علتوں کے پیچھے جو علت ہے اور ہر سبب کے پیچھے جو آخری سبب ہے، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے. اب آپ دیکھیے، قرآن کریم نے جب اللہ رب العالمین کا تعارف کرایا تو کیا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس عالمین کا پالنہار ہے. یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی، ذرا توجہ سنیے گا.
فرمایا انسان براہ راست اللہ کو نہیں جان سکتا تھا، براہ راست اللہ کو نہیں جان سکتا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے ہونے پر، اپنی توحید الوہیت پر، اپنے توحید ربوبیت کو دلیل بنائی کہ ہو کہ الحمدللہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، کون ہے وہ اللہ؟ فرما رب العالمین، جو اس عالمین کو چلا رہا ہے. تو یہ عالم جو ہے یہ اللہ کے ہونے پر دلیل ہے، انسان کا اپنا وجود اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہونے پر دلیل ہے. اور یہاں پر اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان اپنی عمر کے اندر ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جب اسے تمیز حاصل ہوتی ہے تو یعنی عمر کا وہ حصہ 8 سال 9 سال 10 سال کا حصہ کہ جس میں وہ تمیز حاصل کرتا ہے، چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، اور تمیز سے مراد یہ کہ چیزوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے کے اسباب کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے کہ یہ ہے تو کیوں ہے، یہ ہے تو کیوں ہے. تو انسان اس عمر کی ابتدائی سطح پر پہنچ جائے جو عمر اس کی تمیز کی ہو، تو وہ بھی ایک مضبوط بنی ہوئی خوبصورت چیز کو بنی ہوئی دیکھ کر فوراً اندازہ کر لگا لیتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کے اندر صلاحیت اور تمیز اور عقل رکھی ہے، اس پر تھوڑا سا زور دیا جائے تو انسان خود بخود جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے وجود حقیقی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. یعنی تمیز کی جو عمر ہے جس میں انسان کی عمر کا وہ آغاز ہوتا ہے اور انسان اپنے ذہنوں سے مقدمات بناتا ہے، یہ ہے تو شاید اس وجہ سے ہوگا، یہ ہے تو اس وجہ سے ہوگا، وہ اگر کسی مرتب چیز کو، منظم چیز کو، بنی ہوئی خوبصورت چیز کو اگر وہ دیکھتا ہے تو پھر اسے اپنی ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، استاد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک منظم چیز، ایک بلڈنگ کو دیکھتا ہے یا جناب خوبصورت کوئی ڈیزائن کو دیکھتا ہے تو اس کا ذہن ابتدائی طور پر بھی اس طرف مائل ہو جاتا ہے مقدمے کے طور پر کہ یہ مکمل مرتب اور یہ منظم، یہ خوبصورت اور اتنی اعلیٰ طریقے سے خوبصورت بنی ہوئی چیز جو مختلف اجزاء اگر اس کو ہٹا دیے جائیں تو یہ جز میں تقسیم ہو جائے، لیکن یہ ملا کر جو ایک پورا اس کا کل اور اسٹرکچر بنایا گیا ہے تو ضرور اس کا بنانے والا کوئی ہے. تو یہ عالم کو اللہ نے دلیل بنایا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ بہت آسانی سے اپنے رب کے وجود کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ انسان تمیز کی اس عمر پر اگر پہنچ جائے کہ جس میں وہ کسی منظم چیز کو، یعنی مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے شہپارے ہوں، جب اس کو جدا کر دیا جائے تو ان کا وہ جز میں تقسیم ہے، لیکن جب اس کو ملا کر کوئی شکل کی تقسیم دی جائے، اینٹوں کو جوڑتے ہیں آپ تو ایک عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو الگ کریں گے تو اس کے اجزاء ہو جائیں گے، تو اجزاء کے بعد جب اس کو مرتب کیا جاتا ہے، منظم کیا جاتا ہے، تو ایک منظم خوبصورت منظم چیز کو دیکھ کر بندہ جب اس پر حیران ہوتا ہے تو یقیناً یکایک اس کا دل اس کے بنانے والے کی طرف متوجہ بھی ہوتا اور اس کی تعریف بھی کرتا کہ یار کیا بنایا ہے کسی نے. اس کے لیے چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، انسان کی عمر کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ وہ دفعتاً اس کی توجہ اس کے مرتب کرنے والے کی طرف ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کفار کو یہی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور. تو اللہ رب العالمین اے لوگوں، تم رب کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم اللہ رب العالمین جل وعلا کی اس کاریگری، اس کائنات کی طرف نظر کر اور آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھا اور جھکا، تیری نظریں تھک تھک کر واپس آئے گی، لیکن کوئی جگہ، کوئی شے تجھے ایسی نظر نہیں آئے گی جس میں دراڑ ہو، رخنا ہو، بیکار ہو. جب تو اپنی عقل سے کسی منظم چیز کو دیکھ کر اس کے بنانے والے سانے کا اندازہ لگا لیتا ہے تو یہ کائنات جس کو دیکھ کر تو حیران ہوتا ہے کہ بغیر ستون کے یہ آسمان کیسے کھڑا ہے، یہ چاند اور سورج اس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں، یہ رات کی تاریکی کیسے آ جاتی ہے، یہ آسمان، یہ فلک بوس چوٹیاں جو ہیں اس کے اوپر برف کیسے جم جاتا ہے، یہ برف کہاں سے آ جاتا ہے، اس سے چشمے کیسے جاری ہو جاتے ہیں، ایک گائے کے منہ سے منہ ایک میدہ، ایک چارہ ایک کھاتی ہے لیکن اسی رگ سے خون بھی پیدا آ جاتا ہے، اسی رگ سے دودھ بھی آ جاتا ہے. تو ایک منظم شے کو دیکھ کر تو اس کے سانے کی طرف چلتا ہے تو ہماری کائنات کی طرف غور کر اور بتا دل پر ہاتھ رکھ کر کہ کوئی تجھے دراڑ، کوئی رخنا، کوئی نقش نظر آتا ہے، تیری آنکھیں بار بار تھک کر نیچے آ جائے گی لیکن تجھے کوئی نقش نظر نہیں آئے گا. اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے خود فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اے انسان تو تمیز کے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ تو کسی شے کو دیکھ کر اس کے وجود کی طرف پیچھے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے. تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. دیکھ اس کی آگے گردن کتنی لمبی ہے اور بیچ میں دھڑ اس کا کتنا موٹا ہے اور پیچھے دم دیکھ کتنی چھوٹی سی. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ قدم چل بھی نہ چاہے پائے بلکہ کھڑا ہونا تو درکنار ڈس بیلنس ہو کر گر جائے. کیونکہ جب آگے گردن اتنی بڑی ہے تو پیچھے دم بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے تاکہ اس کے بوجھ کو بیلنس رکھ سکے. تو قرآن نے فرمایا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا تو دیکھتا نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ آگے اتنی لمبی اس کی گردن ہے, بیچ میں اتنا بڑا جسم ہے, اتنی لمبی لمبی اس کی ٹانگیں ہیں اور پیچھے پتلی سی اس کی دم ہے, تو یہ بیلنس کیسے؟ تو حیران نہیں ہوتا کہ فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا. تو فرمایا کہ تو مرتب اور منظم چیز کو دیکھ کر اپنی شعوری زندگی کے اندر اور اپنی تمیز کے زندگی کے اندر اس کے سانے ان کے بنانے والے کی طرف فوراً تیرا ذہن مقدمہ بنا کر اس نتیجے کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو اپنے گرد و نواح ان چیزوں کو نہیں دیکھتا, اونٹ کو نہیں دیکھتا. فرما فلا ينظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت. کیا تو نہیں دیکھتا کہ بغیر عماد اور بغیر ستون کے یہ آسمان کی چادر اور یہ آسمان کو تیرے سر پر کیسا تن دیا گیا ہے؟ کیا اس کے نظم کی ترتیب تجھے حیران نہیں کرتی؟ کیا اس کی بناوٹ تجھے شزدر میں نہیں جانتی؟ کیا بے ساختہ تو چیخ نہیں پڑتا کہ واہ بنانے والی بننے والی چیز اتنی لاجواب ہے تو جس نے بنایا ہوگا اس کا کیا جواب ہو؟ یہ قرآن نے بیان کیا. فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور تو دیکھتا نہیں تیرے گرد و نواح کے اندر کیسے خوبصورت پہاڑوں کے سلسلے ہیں اور کس طرح جمے ہوئے ہیں کہ وہ گرتے نہیں زمین کی طرف, زمین کی طرف وہ گرتے نہیں. بلکہ قرآن نے سورہ انعام میں تو مزید ان کو جھنجھوڑ کر ملحدوں کو اور کافروں کو یہ بات کی ہے کہ اس نظام کائنات کو تو دیکھ, کوئی ایک چیز پر انگلی رکھ کے بتا, آسمان تو چھوڑ. کیونکہ اس عالم کو ہم نے دو قسموں پر تقسیم کیا, ایک عالم سفلی ہے جو زمین کے اوپر آباد ہے اور ایک عالم علوی ہے جو بالا ہے. فرما اپنی مویشیوں کو تو دیکھ, وہ کھاتی ایک منہ سے ہے, میدا بھی ایک ہے, چارہ بھی ایک ہے. اور اسی میدے سے جب تو دیکھتا ہے کہ جس رگ میں وہ اس میدے کا چربا جب جاری ہوتا ہے, اسی ایک میدے اسی ایک رگ کے اندر بیک و خون بھی بہہ رہا ہوتا ہے, اسی کے اندر فضلہ اور گوبر بھی ہوتا ہے اور اس میں دودھ بھی ہوتا ہے. لیکن جب دودھ کا منفذ اب تیرے سامنے رکھتے ہیں اور جب تو دودھ نکالتا ہے, سورہ ہجر میں اللہ نے فرمایا تو اس کی خوشبو کتنی ہوتی ہے, کیا اس میں خون کی رنگت نظر آتی ہے, فضلے کی بدبو آتی ہے؟ فرما تو منظم چیزوں کو دیکھ کر نتیجے کی طرف آتا ہے. یہ دودھ کے دیکھ کر تو ہماری خالقیت اور ہماری خلاقیت کی طرف تیری توجہ نہیں جاتی. قرآن مجید نے ذکر کیا کہ غور کرو, تم اپنے ایک باغ میں پانی ڈالتے ہو, ایک پانی ہے, ایک ساتھ پودے لگے ہیں, کہیں پر کچھ اگتا ہے کہیں پر کچھ اگتا ہے. کبھی تم نے غور کیا کہ سیب کا رنگ اگر ایسا ہے تو ایسا ہونا چاہیے تھا, آم کا رنگ ایسا ہے تو ایسا ہونا چاہیے تھا. فرمایا جو چیز جس جگہ پہ تو پرفیکٹ ہے وہ اسی طرح ہونی چاہیے تھی, اس کا سائز جتنا ہونا چاہیے وہ ویسے ہی ہونا چاہیے تھا, جس چیز کا ذائقہ کم زیادہ ویسے ہی ہونا چاہیے تھا, اس کی رنگ و صورت اور اس کی درخت, اس کے نشنما کے جو ایام ہیں, اس کی گرمی سردی کے جو دن ہیں, اس کی نمو اور اس کے بن کر تناور درخت بننا یا پھل کا تیار ہونا جو اس کا دورانیہ وقت ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے. فرما تو مرتب اور منظم چیزوں کو دیکھ کر نتیجہ حاصل کرتا ہے, تو کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ کر ہمارے وجود پر یقین نہیں کرتا. تو یہ قرآن مجید نے ذکر کیا. میرے دوستو, جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت پر اور توحید کے عقیدے پر میں اب تھوڑا سا آگے لے کر چل رہا ہوں آپ کو, کیونکہ آج کا درس ہم تھوڑا مختصر رکھیں گے, تھوڑا سا آگے لے کر چل رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ توحید میں دو بنیادی چیزیں ہیں, کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو اپنی ذات میں بھی یکتا ماننا ہے اور یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں, کائنات کو بنانے میں بھی ایک ہے اور کائنات جو چل رہی ہے وہ ایک ہی ذات چلا رہی ہے. ایک بات, اب اس کو تھوڑا سا اگر ہم آ کر لے کر چلیں اور تقابل ادیان یعنی مختلف مذاہب کو اگر ہم دیکھیں, چاہے وہ آسمانی دین کے ماننے والے ہوں یا زمینی خود ساختہ ہوں، ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے حوالے سے مجمل یہ عقیدہ تو ملتا ہے کہ اللہ ہے اکثریت انسانوں میں، اور یہ تو اتنا پختہ عقیدہ ہے کہ جس کی خبریں ہمیں انبیاء کرام نے عطا فرمائی، سچوں نے عطا فرمائی. انسانوں پر اگر آپ غور کریں شرق سے لے کر غرب تک، ایک نئی بحث میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شرق سے لے کر غرب تک اگر آپ غور کریں تفکر کریں تو آپ کو خدا کے کہ خدا ہے ہی نہیں، وہ رائی میں یعنی یوں سمجھیے آٹے میں نمک کے برابر بھی لوگ نہیں. اکثر الاکثر انسانوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، اپنے سر میں عقل اور دماغ رکھنے والوں کی اکثریت آپ کو یہ ملے گی کہ ہاں اللہ ہے، رب ہے. اب وہ جس الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کرتا رہے، وہ کہے گا جی رب ہے. لیکن فرق کہاں پر آتا ہے؟ اسلام جو ہے وہ صرف توحید میں اس بات کو درس نہیں دیتا کہ اللہ ہے، بلکہ توحید کے کمال کو ذکر کرتا ہے کہ اگر وہ ہے تو ہے بھی ایک، ہے بھی تنہا، یعنی واحد حقیقی، نہ وہ واحد نوعی ہے نہ واحد جنسی ہے، ہے بھی وہ واحد حقیقی. اور مذاہب کے اندر خدا کا اگر وجود ہے وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن وحدانیت کے منکر ہو جاتے ہیں کہ ایک نہیں، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا. تو اگر وہ متفرق خداؤں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اصل میں اس نظریے کے محتاج وہ رہتے ہیں کہ خدا ہے، اس کی تعبیری شکل میں وہ اختلاف کر جاتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں. اسلام توحید کے خالص نظریے کو ذکر کرتا ہے کہ خدا ہے اور ہے بھی واحد برحق. اسلام کی جنگ جو یہودیوں کے ساتھ ہے عقیدہ توحید میں، توجہ سے سنیے، بالکل میں لیول پر لے آیا. اسلام کی جنگ عقیدہ توحید میں، یہودی کے توحید میں، مسلمان کی توحید میں، ہندو کی توحید میں، مسلمان کی توحید میں، کرسچن کی توحید میں، مسلمان کی توحید میں. بنیادی فرق یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ اس عالم کو کسی نے بنایا ہے اور وہ ہے، یہ کافی نہیں، بلکہ اس کی معراج، اس کا بام، اس کی انتہا، اس کا اصل رنگ یہ ہے کہ اس کو حقیقتوں کے ساتھ قبول کیا جائے. جس طرح اس کا ہونا قبول ہے، اس طرح یہ بھی قبول کیا جائے کہ وہ ہے اور تنہا ہے، یکتا ہے، وحدانیت والا. توحید کے اصل رنگ کو اسلام پیش کرتا ہے. یعنی صرف یہ کہ جناب، اب آپ دیکھیں نا کہ خدا کے ہونے کے تو لوگ منکر آپ کو کم نظر آتے ہیں، لیکن ایک ہونے کے منکر درجنوں نظر آتے ہیں. یعنی اللہ ہے، کون اس کا انکار کرے؟ جی کائنات بنی ہے. جی بنی ہے، بالکل. کس نے بنائی؟ جی اللہ نے بنائی ہے. اب وہ جو لفظ اس کے لیے گویا کہ استعمال کر رہا ہو، تو خدا کا تصور کسی نہ مذہب میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ اس کی کیا صورت انہوں نے بنا لی ہے، لیکن کائنات کی تخلیق اور نظام کو چلانے والا کوئی ہے، یہ ہے، لیکن وہ تنہا ہے. اس میں اختلاف ہوتا. اسلام یہ نظریہ دیتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے اور اس نظام کو چلانے میں بھی وہ تنہا ہے. یہ وحدانیت کا جو نظریہ ہے یہ کون دیتا ہے؟ اسلام دیتا ہے. اب ذرا توجہ رکھیے، قرآن مجید نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا اجمالی اعتراف جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہر مذہب کے اندر ہے. اسلام میں ضرور وجود کے ساتھ، اسلام صرف وجود کی بات نہیں کرتا کہ وہ ہے، وجود بمانا ہونا. اسلام صرف وجود ہی کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسلام وجود کے ساتھ ساتھ اس کی یکتائی کی بھی بات کرتا ہے. اور کس میں یکتائی؟ ہونے میں بھی یکتائی اور صفات میں بھی یکتائی، اپنے ہونے میں بھی یکتائی اور نظام کو چلانے میں بھی یکتائی، اپنے ہونے میں بھی یکتا اور اپنی صفات میں بھی یکتا. اور وہ مجبوری سے پاک، اس کی قدرت معطل ہو جائے اس سے پاک، اس کا علم ختم ہو جائے اس سے وہ پاک. اسلام یہ نظریہ دیتا ہے جس طرح اس کی ذات ازلی ہے، اس طرح اس کا علم، اس کا تصرف، اس کی قدرت، اس میں وہ یکتا ہے اور ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب آپ ذرا توجہ کریں، ہم ایک بہت اہم موضوع کی طرف اور موڑ کی طرف آ گئے. مشرکین مکہ خدا کے ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے، توجہ رکھنا، کیونکہ اسلام جو ڈسکس کر رہا ہے مکہ مکرمہ مکی صورتوں کو جو اسلام ذکر کر رہا ہے تو سامنے جو قوم ہے وہ مشرکین مکہ ہے، ان کے شرک کو ذکر کیا ہے نا. اب ان کا شرک کیا تھا؟ تو قرآن کریم کی آیات ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی اکثریت، مشرکین مکہ کی اکثریت، ابو جہل ابو لہب کی پوری پارٹی، ان کی اکثریت اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہونے پر تو یقین اور بھروسہ کرتی تھی، لیکن وہ بدکتے کب تھے، لڑائی کب کرتے تھے؟ جب ان سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ جس کو تم خدا کہہ رہے ہو نا وہ ایک ہے، وہ کہتے اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جناب جس نے کائنات بنائی وہ ہے، لیکن وہ ایک تو وہ ہے تو ضرور، لیکن ہوا یوں ہے کہ جب اس نے کائنات بنائی تو وہ تھک گیا، اور اس نے پھر اس کائنات کو چلانے کے لیے، یعنی ذات میں تو ایک ہے لیکن اس کائنات کو چلانے کے لیے، یعنی ذات میں تو ایک ہے لیکن ربوبیت میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کی جو الوہیت تھی، جو خدا والی شان تھی، جو الہ والی شان تھی، وہ اس نے ہمارے بتوں کو ٹرانسفر کر دی ہے. اب وہ تنہا اس کائنات کو نہیں چلا سکتا، اب وہ تنہا اس کائنات کو نہیں چلا سکتا جب تک ہمارے بت اس کی مدد نہ کرے. تو یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا، اور مسلمان ایسی بات سے ہزاروں سال دور ہے. اب اگر کوئی مسلمانوں کو یہ کہے کہ تمہارا شرک جو ہے وہ مشرکین مکہ کی طرح ہے، تو یہ مشرکین مکہ کا شرک تھا. مشرکین مکہ نے اپنی مرضی سے، اپنے مطلب سے بت بنا لیے تھے. کیا کیے تھے؟ بت بنانے کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے، ایک ایک لفظ پر غور کریں، بت بنا لیے تھے، مورتیاں بنا لی تھی، پھر اپنی طرف سے انہوں نے یہ عقیدہ اپنی طرف سے، اپنی خام خیالی سے بنایا کہ اب یہ ہوا جو چل رہی ہے نا، تو یہ جس نے کائنات بنائی ہے نا وہ رب نہیں چلا رہا، یہ جو ہمارا بچوڑا یہ چلا رہا ہے. پھر اس نے دوسرا بت بنایا، اس کے بارے میں اپنی طرف سے یہ بات رکھی کہ کائنات جس رب نے بنائی ہے نا، تو اب بچے، لڑکی پیدا ہونا، لڑکا پیدا ہونا، اب یہ اس کی طرف سے نہیں، کیونکہ وہ فارغ ہو گیا، اس کا کام تھا صرف کائنات بنانا، اور وہ فارغ ہو چکا ہے. توجہ سنیے آپ، اب اس نے بیٹا بیٹی دینے کی ذمہ داری ہمارے دوسرے بت کو دے دی. پھر ایک اور بت بنایا، اس نے کہا جناب یہ کائنات جس رب نے بنائی تھی نا وہ ہے تو رب، رب اعلی ہے، لیکن اب وہ تھک گیا اور فارغ ہو گیا، اس کے اختیارات ختم ہو گئے، اس نے اختیارات ہمارے بتوں کو ٹرانسفر کر دیے ہیں. اب سفروں کے اندر دستگیری کرنا، امداد کرنا، مدد کرنا، وہ ہمارے تیسرے بت نے بنایا ہے. الغرض سب مفروضے تھے، انہوں نے اپنی مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کے بارے میں یقیدہ رکھا. قرآن نے سب سے زیادہ زور اس پر دیا کہ جس طرح اس رب نے اس کائنات کو تنہا بنایا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کائنات کو بھی وہ تنہا ہی چلا رہا ہے. یہ پہلا اختلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشرکین کے عقیدے اور نظریے کے ساتھ ہوا، ایک بات. اور دوسری خرابی، آپ سن رہے ہیں میری بات، ایک تو انہوں نے 360 بت اپنی مرضی سے بنائے، شیطان نے ان کو گمراہ کیا، ایک لمبی تفصیل ہے، شیطان نے ان کو گمراہ کیا، ان کو وسوسہ ڈالا، ان کے دل میں الہام ڈالا، انہوں نے بت بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین کے اندر شیطان نے عادت ڈالی تھی کہ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اللہ ہے تو پھر دکھتا کیوں نہیں. اس لیے سامری نے جب بچڑا بنایا تو اکثر قوم حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر اس بچڑے کے پیچھے آ گئی، کیونکہ شیطان نے ان کو اس بات کا رسیہ، اس بات کا حریص، اس بات کا لالچی بنایا تھا کہ جو نظر نہ آئے وہ خدا کیسے، جس کو ہم دیکھ نہ سکے وہ خدا کیسے. یہی اثر پھر کفار و مشرکین و ہندوستان کے ہندوؤں کے اندر ہے کہ انہوں نے مورتیاں اس لیے بنائی کہ دل خوش کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جناب وہ جو رب ہے بڑا، اس کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس نے اپنی خدائی اس میں منتقل کر دی ہے، اب یہ چھوٹے خدا ہے، اب اس کو دیکھ کر ہم اپنی آرزو، تسلی اور جو رب والی محبت ہے وہ اس سے نکالیں گے. اب بیٹا دینے والا، یہ پیلا والا جو ہے یہ بیٹا دینے والا ہے، یہ لال والا جو ہے یہ بیٹی دینے والا ہے، یہ نیلا جو ہے یہ ہوا چلانے والا ہے، یہ کالا جو ہے یہ سفروں میں امداد کرنے والا ہے. یعنی اس غور سے سنیں، انہوں نے اللہ کی قدرت کو معطل مانا، اور پھر ان بتوں میں خدائی کو منتقل مانا، اور پھر ان بتوں کو مستقل پورا پورا خدا کہا، اور پھر کہا کہ ان کی عبادت کرو. تو ان کے شرک کی دو بنیادیں تھیں، ایک بنیاد تو ان کی شرک کی یہ تھی کہ ایک کفر کی بنیاد ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی شان الوہیت کو معطل ایکسپائر سمجھا، اور ان کا شرک یہ تھا کہ وہ ہمارے بتوں میں منتقل ہوا، اور دوسرا سب سے بڑا شرک ان کا یہ تھا کہ جو اللہ رب العالمین جو واجب الوجود ہے، جس نے کائنات بنائی ہے، جو تمام اختیارات کا ذاتی مالک ہے، تو پھر عبادت اسی کی ہونی چاہیے. انہوں نے یہ سارے اختیارات اپنے بتوں کے اندر خود سے تسلیم کیے اور پھر ان بتوں کو معبود بنایا، ان کو خدا کہا، ان کی عبادت کی. قرآن نے جگہ جگہ پر کہا کہ وہ اپنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. وہ بتوں کے لیے علم مان کر مشرک نہیں ہوئے تھے، اصلاً شفیع مان کر مشرک نہیں ہوئے تھے. پہلی بات تو وہ بت سفارشی کے لائق نہیں تھے، خدا نے یہ منصب ہی ان کو نہیں دیا تھا. لیکن ان کے شرک اس کفر کے ساتھ ساتھ دلیل یہ تھی کہ وہ ان بتوں کو ہی الہ اور خدا کہتے تھے، اور یقیدہ رکھتے تھے کہ بڑا خدا وہ ہے، یہ ہمارے چھوٹے خدا ہیں، اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بڑے خدا کے قریب کر دیں. تو مشرکین کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ مورتیوں کو معبود اور خدا کہا اور اس کو مستحق عبادت سمجھا. یہ ان کا اصل شرک تھا، یہ ان کا اصل. مسلمان ایسا عقیدہ کسی ولی کے بارے میں نہیں رکھتے. اور سمجھ لیجیے، جب تک اللہ، توجہ سے سنیے، جب تک اللہ کے علاوہ کسی کو ہمیشہ سے رہنے والا اور ہمیشہ تک رہنے والا یقین نہ کیا جائے، جب تک اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، کسی کے لیے بھی ہو، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہیں گے، یا یہ ان کا علم جو ہے یہ خود سے ہے، ان کی یہ طاقت جو ہے یہ خود سے ہے، یہ عقیدہ رکھیں گے تو شرک ہوگا. باقی اس کے علاوہ کوئی بھی عقیدہ رکھنے سے شرک نہیں ہوتا، کیونکہ شرک ہوتا جب ہے جب مستحق عبادت سمجھا جائے، اس کی شان اور صفات کو ازلی ابدی سمجھا جائے. اس کے علاوہ یا رسول اللہ کہنے سے، یا غوث کہنے سے، ان کے آثار کو متبرک سمجھنے سے، یہ شرک نہیں ہے. شرک صرف خدا سمجھنے سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہوتا. اور خدا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت جائز ہے، یہ ہمارے معبود ہیں. اور عبادت جائز ہونے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کہ ان کی جو شانیں ہیں وہ خود سے ہیں. اور یہ عقیدہ نبی ولی یہاں تک کہ سرکار کے لیے بھی کوئی مسلمان نہیں رکھتا. تو لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی اپنی کتابوں کو کالی کرتا رہے اور اپنی زبانوں کو گندی کرتا رہے، تمہیں مشرک کہنے سے نہ آپ مشرک ہوتے ہو نہ آپ کافر ہوتے ہو. کیونکہ مشرک اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ذات میں واجب مانے اور اس کی صفات کو قدیم مانے. اور مسلمان نبی پاک جو اللہ کے بعد، جن کو مسلمان تسلیم کرتا ہے، نہ نبی پاک کی ذات کو بھی مسلمان نہ واجب مانتا ہے، بلکہ یہ مانتا ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے. اور حضور کی شانوں کو بھی بندہ مستقل نہیں مانتا، بلکہ اللہ کی عطا کردہ مانتا ہے. تو جہاں عطا کا عقیدہ آ جائے اور آئے بھی مصطفیٰ کے لیے، تو یہ عین توحید ہے، اس میں شرک کی بو تک نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ اب اس کو میں تھوڑا سا آگے چل کر کلیئر کرتا ہوں. اب ذرا توجہ کریں، قرآن مجید نے، ہم اختتام کی طرف آ گئے ہیں، قرآن مجید نے خاص بات کی ہے کہ محبوب، اب آپ کھل کر عقیدہ توحید کو ان کے سامنے بیان کریں. مشرکین کو بتایا گیا کہ اب یہ نہیں چلے گا کہ تم خدا کو تو مانتے ہو لیکن اس کے ساتھ یہ درجن و باراتی بھی مان رہے ہو، اور یہ درجن و جناب جو ہے کہ بتوں کو بھی مان رہے ہو. تو توجہ کرنا، قرآن کریم فرقان حمید نے یہ کہا کہ محبوب ان سے کہو کہ خدا کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، تو ذات میں بھی یکتا ماننا ہے اور اس کی صفات میں بھی یکتا ماننا ہے. قرآن کریم میں جہاں پر بھی مشرکین کے شرک کو ذکر کیا، وہاں عبادت کی بات کی ہے کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. بتوں کی، توجہ کرنا، بتوں کی. اب عبادت کا کیا مطلب؟ عبادت کس کی جاتی ہے؟ تو عبادت اس کی جاتی ہے جس کی صفات کو ہمیشہ مانا جائے، ہمیشگی کے ساتھ، اور ہمیشہ رہنے والی صفت صرف خدا کی ہے. جہاں جس کے بارے میں اگر آپ تعظیمی جملے کہہ رہے ہیں، خدا نہ کرے کوئی شخص کسی کے لیے تعظیمی جملے کہہ رہا ہے یا اس کا ادب کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں یہ خیال کر رہا ہے کہ اس کی جو اس کا جو علم ہے وہ خود سے ہے اور ہمیشہ سے ہے تو یہ شرک ہے. اور اگر یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اسے اللہ نے عطا فرمایا ہے اللہ کے اذن سے ہے تو یہ عین توحید ہے. کیوں؟ مشرکین, پھر لفظ عرض کر کے آگے چلنا چاہوں گا, مشرکین کا شرک تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. بولیے کیا کرتے تھے؟ عبادت کس چیز کو لازم ہے؟ عبادت کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کا مطلب یہ کہ وہ بتوں کی صفات کو ہمیشگی کی طرف لاتے تھے, ان کے صفت ان کی ذات کو بھی مستقل مانتے تھے, ان کی صفات کو مستقل مانتے تھے. تو عبادت اس کی ہوگی جس کی صفات کو مستقل مانا جائے, اور جس کی صفات کو مستقل نہ مانا جائے اس کی تعظیم کو عبادت نہیں کہتے. مسلمان اگر کسی کی صفت علم, صفت مدد, صفت تصرف کو اگر مستقل خود سے مانتا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے مانتا ہے, اور نبی پاک کے لیے, ولیوں کے لیے, غوث اعظم کے لیے وہ اللہ کی عطا سے مانتا ہے تو یہ عین توحید ہے. خدا کے علاوہ کسی کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی طاقت مانی جائے گی تو شرک ہوگا, اور اللہ کی عطا سے نبیوں کے لیے مانی جائے گی تو وہ عین توحید ہوگا. فرق سمجھ گیا؟ تو مشرکین جو تھے وہ اپنے بتوں کی کیا کرتے تھے, اور عبادت اس کی ہو سکتی ہے جس کی صفات قدیم ہو, جس کا علم ازلی ہو, جس کی شانیں خود سی ہوں گی نا, اسی کی عبادت ہو سکتی ہے. اب جب کافروں نے بتوں کی عبادت کی تو کیا مطلب نکلا؟ کہ وہ بتوں کی شانیں ہمیشہ کی مان رہے تھے, یہ ان کی وجہ سے. اب چاہے وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھتے تھے تب بھی مشرک, ہاتھ چھوڑے تب بھی مشرک, اس لیے کہ اس کا عقیدہ ان کے بارے میں, بتوں کے بارے میں یہ تھا کہ ان کی شان, ان کا علم, ان کا تصرف, ان کی مدد ہمیشہ سے ہے. ٹھیک ہے, مسلمان اپنے باپ کے سامنے ہاتھ باندھتا تو مشرک نہیں ہوتا. صحابہ کرام حضور کے سامنے دوزان و نماز کی ہیئت میں بیٹھتے تھے تو مشرک نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کی شانیں ایسی نہیں مانتے تھے جیسے اللہ کی مانتے ہیں, بلکہ وہ یہ مانتے تھے کہ جو شان حضور کی وہ اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو جہاں اللہ کی عطا کا عقیدہ آتا ہے تو شرک ختم ہو جاتا ہے, توحید قائم ہو جاتا ہے. سمجھ گیا؟ اب دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید نے اسی بات کو ذکر کیا تھا سورہ زمر کے اندر کہ محبوب والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, محبوب وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوسرے ساجی بنا لیے, ساتھی بنا لیے ہیں نا, تو صرف ساتھی بنانے سے مشرک نہیں ہوئے, پہلے یہ دیکھا جائے گا جن کو انہوں نے ساتھی بنائے تھے وہ اللہ کے دوست تھے بھی کہ نہیں. یہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ غوث پاک کو جو وسیلہ بنا رہے ہیں نا بس یہی شرک تھا, آپ جو رسول اللہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں یہی شرک تھا. میں نے کہا کیسے شرک تھا بھائی, آپ کیوں دور کی کوڑی لا رہے ہیں, کیسے شرک تھا؟ وہ کہنے کہ شرک اس لیے تھا کہ کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانتے تھے, تم بھی نبی پاک کو وسیلہ مانتے ہو. میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ حضور کے منصب پر بتوں کو لا کر بیان کر رہے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بات ایمان سے بتائیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر, ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تو ہم سمجھا دیں, یہ سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ کیا بتوں کا, کافروں کا اپنے بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا یہ ایسے ہی تھا جیسے مسلمان نبی پاک کو بناتے ہیں, کہ کافر صرف اس لیے مشرک قرار پائے کہ انہوں نے بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا تھا تو چپ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو اس لیے تم چپ ہو گئے ہو, مشرک مکہ کے کافر اس لیے کافر ہوئے کہ وہ اپنے بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں صرف ذریعہ نہیں مانتے تھے بلکہ ان کو معبود یقین کر کے ذریعہ مانتے تھے. اور اس میں سن لو, ذریعہ بنانے میں اختلاف نہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی ذریعہ بنایا تم نے بھی ذریعہ بنایا, انہوں نے بھی ذریعہ بنایا تم نے بھی ذریعہ بنایا. میں نے کہا ذریعہ تو بنانے کا حکم تو خدا نے خود دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ نے خود دیا. ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوکا, جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ, یہ تو نبی اللہ نے خود ذریعے بنائے ہیں. ٹھیک ہے,
حضرت عباس جب آئے حضرت عمر دعا کر رہے تھے، بارش جب نہیں ہو رہی تھی، بخاری شریف کتاب الاستسقاء میں موجود ہے، فوراً ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم انا نتوسلو، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، بعم نبینا، اپنے نبی کے چچا عباس کا. میں نے کہا وسیلہ تو صحابہ نہیں پکڑا، اگر صرف وسیلہ پکڑنا شرک تھا تو حضرت عمر پر کیا فرق آئے گا؟ تو پتا چلا تم جھوٹ بول رہے ہو یا موضوع کو سمجھ نہیں پائے تم. صرف وسیلہ بنانا شرک نہیں، بلکہ وہ ان بتوں کو وسیلہ نہیں بلکہ خدا مانتے تھے. کیا مانتے تھے؟ اور پھر وہ جو اپنے بتوں کو وسیلہ بناتے بھی تھے تو وہ وسیلہ بننے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے. بتوں کو اللہ نے یہ منصب نہیں دیا، اور اپنے مصطفیٰ کو خدا نے وسیلہ بننے کا منصب دیا ہے. بتاؤ قیامت کے دن ایک نہیں درجنوں حدیثیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخشے گا اللہ، سفارش حضور نہیں کریں گے. بولیے، مجھے بتائیے قرآن کی آیت نہیں کہ جب کو اپنی جانوں پر ظلم کرے تو مصطفیٰ تیری بارگاہ میں آئے؟ کیا سورہ منافقون میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ یہ محبوب ان کو جب تک نہیں بخشوں گا جب تک یہ تیرے پاس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے تعالو کہ آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ رسول اللہ تمہاری سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں، لو روشہم، تو محبوب یہ اپنی گردنیں جھاڑ کر جاتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ اللہ نے حضور کی شفاعت سے انکار کرنے والوں کی ڈانٹ پلائی کہ نہیں پلائی؟ اب آپ سمجھیں، ایک طرف اللہ وسیلہ پکڑنے کی بات کر رہا ہے، صحابہ نے وسیلہ پکڑا بھی اور ایک طرف کافروں نے بھی وسیلہ پکڑا، تو پتا چلا اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کافروں نے ان کو وسیلہ بنایا جو خدا کے دوست نہیں تھے، دشمن تھے. مسلمانوں نے ان کو وسیلہ بنایا جو خدا کے دشمن نہیں، خدا کے محبوب تھے. کافروں نے ان کو وسیلہ بنایا جنہیں خدا نے یہ طاقت اور منصب دیا نہیں تھا. مصطفیٰ کے غلاموں نے، امت مصطفیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا جنہیں خدا نے محبوب کیا تھا اور وسیلے کا منصب عطا فرمایا. پھر کافروں نے ان کو وسیلہ بنایا تھا جن کو خدا کہہ دیا تھا. مسلمان جس کو وسیلہ بناتے ہیں اس کو خدا نہیں کہتے، خدا کا محبوب کہتے ہیں اور خدا کی بارگاہ کا واسطہ سمجھتے ہیں. تو یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. اب یہ کہتے نہیں واسطہ تو بنایا نا واسطہ. میں نے کہا واسطہ بنانا نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ واسطہ مقصود تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. آپ کو جانا تھا لانڈی، آپ بیٹھ گئے ہپچوکی کی بس میں، اور مجھے جانا تھا لانڈی، میں بیٹھ گیا لانڈی کی بس میں. دونوں اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ رہے تھے. تو نے بھی ڈھونڈا اور میں نے بھی ڈھونڈا، لیکن میں نے صحیح ڈھونڈا اس لیے منزل تک پہنچ گیا، اور تو نے لانڈی جانا تھا تو بلوچوں کے ہاتھ پر چلا گیا، ہب چوکی چلا گیا. تو تجھے اگر جانا تھا تو بلوچ بھائی کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی آنا تھا جہاں تجھے جانا ہے. ہاں ہب چوکی جانا ہوتا تو ہب چوکی کی گاڑی میں بیٹھتا، لیکن جب لانڈی جانا ہے تو لانڈی کی گاڑی میں بیٹھ. تو پتا چلا کہ کافروں نے وسیلہ غلط پکڑا، مسلمانوں نے وسیلہ صحیح پکڑا، اس لیے خدا تک پہنچ. اس کو میں ایک دوسرے انداز میں بھی سمجھایا کرتا ہوں اپنے بزرگوں کے حوالے سے، وہی دیکھیں. ایک چائے کی پیالی لا کر رکھ دی جائے، میرے نوجوان دوستو اس کو بالکل اس تناظر میں سمجھے آپ، ایک چائے کی پیالی لا کر رکھ دی جائے اور دو بندوں کو درمیان بٹھا دیا جائے اور دونوں کا مقابلہ کرایا جائے کہ اے دائیں ہاتھ والے اور اے بائیں ہاتھ والے، تم دونوں نے مقابلہ یہ کرنا ہے کہ چائے کے اندر شوگر ہے کہ نہیں، اس کو معلوم کرنا ہے چائے میں چینی ہے کہ نہیں. دونوں کے پاس ایک ایک پیالی لے دی گئی ہے اور دونوں کی چائے سیم ہے، اور کہا گیا کہ پتا کرو کہ اس میں شوگر ہے کہ نہیں. اب جو الٹے ہاتھ والا تھا وہ اس میں انگلی گھمانے لگا. اب دیکھیں مقصود کیا ہے، نتیجہ کیا ہے کہ چینی ہے کہ نہیں. اب وہ انگلی کو ذریعہ بنا رہا ہے چینی تک پہنچنے کے لیے. اب ذریعہ تو ہے لیکن چینی پتا چل جائے گی اس سے؟ اس نے تھوڑے سے قطرے لے کر اپنے کانوں پر لگائے تو پتا چل جائے گا کہ اس میں چینی ہے. اب دیکھیں ذریعہ ہے لیکن ذریعہ غلط پکڑ رہا ہے، اور جو دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا اس نے اٹھا کر سیدھا منہ سے لگا لیا. ذریعہ چینی تک پہنچنے کا اس نے بھی بنایا، ذریعہ اس نے بھی بنایا، لیکن اس نے منزل کو پا لیا، یہ منزل تک نہیں پہنچ پایا. کیوں؟ ذریعہ تو دونوں نے بنایا، ایک نے غلط بنایا اس لیے گمراہ ہو گیا، ایک نے ٹھیک بنایا تو منزل تک پہنچ گیا. تو سوال یہ ہے کہ ذریعہ بنانا، وسیلہ پکڑنا یہ منع نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے اپنی بارگاہ میں وسیلہ بنایا کس کو ہے. سمجھ رہے؟
اور بتوں کی آیتیں اٹھا اٹھا کر مسلمانوں پر فٹ کرنا. تو میں نے کہا کہ دیکھو مشرکین کا شرک کیا تھا. قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا نا یہ تمہارے بت کیا ہے, توجہ سنیں, قرآن نے خود ان کا تعارف کیا. جب نبی پاک ان کے بتوں کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ مورتیاں جو تم نے درجنوں دکان لگائی ہیں یہ کیا چیز ہیں, یہ 360, توجہ ہے آپ کی, توجہ سے سننا, یہ 360, کیونکہ میرے لیے بڑی سعادت ہے اگر یہ منصب میں آپ کو سمجھا گیا. نبی پاک نے پوچھا یہ جو 360 مورتیاں تم نے اپنی دکانوں میں گھر میں سجائی ہیں یہ کیا ہے, اس کے ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. قرآن کا لفظ ہے, کیا کرتے ہیں؟ تو ان کا اصل شرک یہ تھا, کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی. یہ کہتا نہیں تم جو پکار رہے ہو یا رسول اللہ کہہ رہے ہو یہ بھی تو عبادت ہے. میں نے کہا یہ عبادت نہیں, عبادت جب بنتی ہے جب اس ذات کے لیے صفات کو قدیم مانا جائے, اور جب تک قدیم نہ مانا جائے تو شرک عبادت کا تصور نہیں ہوتا. مسلمان جب یا رسول اللہ کہتا ہے تو اس نیت سے کہتا ہے کہ حضور خود سے نہیں سنتے, اللہ سناتا ہے, تو شرک ختم. جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ حضور خود سنتے ہیں بغیر خدا کے سنائے, تو یہ ہو گیا عبادت میں شرک. اور مسلمان جاہل سے جاہل ہو یہ عقیدہ کبھی نہیں رکھتا کہ حضور کا حسن, معجزہ, طاقت, اختیار, مدد, سننا, سنانا, پہنچانا, آنا جانا یہ خود سے ہے, بلکہ وہ کہتا میرے رب نے یہ شان عطا فرمائی. تو جہاں رب کی شان کا محتاج آپ نے کہہ دیا اور اپنا آقا کہہ دیا, تو اس سے توحید قائم ہو گئی اور شرک ختم ہو گیا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کی عبادت کرتے ہیں, ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ان کی عبادت کی ضرورت تمہیں کیوں پیش آ گئی؟ وہ کہتے اس لیے کہ لیقربونا الی اللہ زلفا, تاکہ یہ ہمیں بڑے خدا کے قریب کر دے. ایک تو ان کی جہالت تھی کہ انہوں نے بتوں کو وسیلہ سمجھا, اور شرک یہ تھا کہ بتوں کو معبود بنائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں مسلمان ایسا نہیں کرتا, سمجھ رہے میری بات آپ؟ کافر ایسا کرتا تھا, ہم ایسا نہیں کرتے. تو جب ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم مشرک کیسے ہوئے؟ توجہ ہے آپ کی. اب ذرا آگے چلیے, اور جو جملے میں اختتامی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا درمیان سے, اب وہ موضوع کھل کے سامنے آئے گا. اختلاف مشرکین مکہ سے وحدانیت پر تھا. کس پر تھا بولیے؟ وہ خدا کو کسی نہ کسی شکل میں تسلیم تو کرتے تھے صورت میں اپنے ذہن میں, لیکن وہ ایک نہیں مانتے تھے, اور اللہ رب العالمین نے اس پر ڈانٹ پلائی انہیں, اور اس کا ان کا عقیدہ واضح ہوتا ہے. سورہ مومن میں اللہ نے ذکر فرمایا اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم, محبوب جب ان سے یہ کہا جائے کہ آؤ اور اکیلے خدا کو پکارو تو یہ جھگڑا کرتے ہیں, خدا اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے اللہ فرماتا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا, اور جب ان سے کہا جائے آؤ 10-12 خدا کو پکارو تو آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ خدا کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن اکیلا تسلیم نہیں کرتے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ فرماتا جب ان سے یہ کہا جائے کہ آؤ اکیلے خدا کو پکارو تو یہ جھگڑا کرتے ہیں, اور جب ان سے کہا جاتا ہو 10-12 خداؤں کو ایک ساتھ مل کر پکارو تو یہ ایمان لے آتے ہیں. تو یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا ہے لیکن تنہا نہیں ہے, اور مومن کا عقیدہ کہ خدا ہے بھی اور تنہا ہے. جہاں تنہا مانا تو شرک گیا, ٹھیک ہے؟ اور میں کہتا ہوں جاہل سے جاہل آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہو اور کبھی اس نے مدرسے یا مولوی کا منہ بھی نہ دیکھا ہو, وہ بھی عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ اللہ رب العالمین ہے اور دو ہے, بلکہ وہ بھی عقیدہ رکھتا اللہ ہے اور ایک ہے. وہی ایک ہی ہے جو یہ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے, وہ ایک ہی ہے جو یہ گرم ہوائیں چلا رہا ہے, وہ ایک ہی ہے, وہی ہے جو دن کو لا رہا ہے, وہ وہی ہے جو صبح کو لاتا ہے, وہ وہی ہے جو رات کو لاتا ہے, وہ وہی ہے جو میرا خالق, وہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا خالق. بولیے سبحان اللہ. اب توجہ کریں, اسی طرح سورہ زمر کے اندر بھی ایک بات, اب یہاں پر آپ نے غور کیا, اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے آؤ اکیلے اللہ کو پکارو تو جھگڑا کرتے ہیں. اذا دعی اللہ وحدہ, کہ جب ان سے کہا جائے آؤ ایک خدا کو پکارو, کفر تم, تو محبوب آپ سے جھگڑا کریں گے, لڑنے کے لیے آ جائیں گے, ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یشرک بھی تؤمنو, اور جب ان سے کہا جائے کہ 10-12 کو ایک ساتھ پکارو آ خدا بناؤ تو یہ بالکل تیار ہو جاتے ہیں. تو پتا چلا کہ ان کے نزدیک خدا ہونے کا کوئی نہ کوئی اجمالی تصور تھا. اختلاف وحدانیت سے تھا. کس سے تھا بولیے؟ وحدانیت سے. موضوع بھی آگے کھل گیا, حضرت توجہ رکھیے گا.
سورہ زمر کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا تنہا ذکر کیا جاتا ہے تو منکرین قیامت کے دل بدلنے لگتے ہیں. جب 10-12 بتوں کا ساتھ میں کریں تو وہ جڑ جاتے ہیں, اور جب تنہا خدا کا کیا جاتا ہے تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے ہونے کو تو قبول کرتے تھے لیکن ایک ہونے کا انکار کرتے. وہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ پارٹنر ہیں, شریک ہیں, کیونکہ وہ تھک گیا ہے اور اس کی قدرت معطل ہو گئی ہے معاذ اللہ, اور یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک کائنات کو ایک خدا چلائے. تو ان کا شرک جو تھا وہ وحدانیت پہ تھا, اور اسلام نے ذات میں بھی خدا کی یکتائی کو ثابت کیا ہے اور صفات میں بھی خدا کی یکتائی کو ثابت کیا ہے کہ علم میں بھی وہ یکتا ہے, قدرت میں بھی وہ یکتا ہے, سما میں بھی یکتا ہے, بصر میں بھی وہ یکتا ہے, چاہنے میں بھی یکتا ہے, ارادے میں بھی یکتا ہے. اس کی مخلوق کو علم, قدرت, چاہنا, ارادہ جو بھی ملا ہے اس کے ذریعے ملا ہے. یکتا وہ خدا ہے اور جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے جتنا چاہے عطا. یہ ہے نا توحید ہے, یہ ہے نا بولیے توحید ہے. اب ذرا توجہ کریں یہاں پر آپ, اسلام نے کامل توحید کا عقیدہ دیا کہ ذات بابرکات کے اندر تنہا تسلیم کیا جائے. ہاں اب سنیے اس کو, اگر اللہ رب العالمین کے محبوبوں کو جس میں انبیاء ہیں, توجہ میری رکھ لیجیے, اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں, جس میں انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کی شان قرآن نے خود بیان کی ہے, اللہ کے نبیوں کو, ولیوں کو اللہ کے حکم سے, اذن سے, عطا سے, اگر ان کے لیے علم, طاقت, قدرت, شان, ارادہ مانا جائے اللہ کے اذن سے, اس کی عطا سے, تو یہ وحدانیت کے عقیدے کے خلاف نہیں. کیونکہ وحدانیت کے عقیدے کے خلاف جب ہوگا کہ جس طرح خدا کے لیے مانا جا رہا ہے ایسا مانا جائے, اور خدا کے لیے کیسا مانا جا رہا ہے, ازلی, ابدی, خود سے مستقل بالذات, اور ایسا کسی نبی کے لیے, یہاں تک کہ حضور کے لیے بھی نہیں مانا جاتا. تو وحدانیت کیا ہے کہ وہ خود سے علم رکھتا ہے, اور حضور کے لیے, حضور اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں, حضور اللہ کے بولیے اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں. جس طرح دیکھیے نا اللہ رب العالمین کی شان ہے, واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک, بادشاہ کون ہے؟ کیونکہ صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے, لیکن صرف ثابت کرنا نہیں نام سے, جب تک وہ مانا نہ ہو. دیکھو لفظ تو ایک ہی, ملک یہ بھی, اللہ بھی ملک, یہ بھی ملک, لیکن شرک کیوں نہیں ہوا؟ یہ معنی میں تخلیق کرتے کہ نہیں اللہ کی عطا سے. اسی طرح میں اکثر آپ کے سامنے کہتا ہوں, سورہ بقرہ شریف جب ختم ہوتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت. اب مولا ہونا یہ خدا کی وحدانیت ہے, یہ اس کی صفات ہے. اللہ اپنے مولا ہونے میں, اپنے مولا انت مولانا, اب اس کو مل کر سے پڑھیے, مولانا ہونے میں, اللہ مولانا ہونے میں ایک ہے. اب اگر داڑھی والے کو مولانا کہہ دیا تو وحدانیت پہ خطرہ آتا ہے, شرک ہونا چاہیے, کہ وہ جب وسیلے میں شرک ہو جاتا ہے, جب اللہ کے نبی کے لیے علم غیب ماننے میں شرک ہو جاتا ہے, جب نبی کو مددگار کہنے میں شرک ہو جاتا ہے, یہ تو لفظ اللہ کے لیے بولا گیا ہے, یہ تو آپ صفات تبدیل کر رہے ہیں. تو میں نے کہا مولانا بھی تو اللہ کو کہا گیا ہے, داڑھی والے کا جو مولانا کہا گیا ہے یہ صفات تبدیل نہیں ہوتے؟ کہنے کہ نہیں, وہ تو اللہ کی عطا سے مان رہے ہیں نا. تو میں نے کہا الحمدللہ, مصطفیٰ جو حقیقی رب کے وہ عطائی مولا ہیں, ہم ان کے لیے بھی یہ شانے مان رہے ہیں. یہ عجیب بغض ہے نوجوانوں, میں کوئی بات مسلط نہیں کر رہا, آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, میں صرف حضور کی محبت میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ کہاں کا تقاضا ہے کہ وہ باتیں جب اپنے بولے جائیں تو اس میں شرک کی بو تک ان کو نہیں آتی, اور ایک مسلمان, حضور کا امتی, یہ ساری شانیں حضور کی طرف کریں تو پر زبان چلتی ہے. میں پوچھتا ہوں, یہ بغض نبی نہیں تو اور ہے کیا؟ سمجھ رہے میری بات؟ یہ بغض نبی نہیں ہے تو ہے کیا؟ تو سنیے میرے دوستو, آخری باتیں چند. اگر اللہ کے اذن سے, اللہ کے اذن سے, اللہ کی عطا سے اس کے محبوبوں کے لیے وہ شانیں غیر مستقل مانی جائے تو یہ عقیدہ وحدانیت کے خلاف نہیں, بلکہ اس کی تفسیر ہے اور عین توحید ہے. کیوں؟ کیونکہ شرک جب ہوتا کہ جب اللہ کی قدرت کو معطل مانا جاتا, اور اللہ کے علم کے مقابلے میں, جیسے اللہ کا علم ایسا تصور کیا جاتا, جب صفاتی شرک ہوتا, خالی یا رسول اللہ کہنے سے شرک. ایک روایت پڑھی جاتی ہے, حدیث پاک میں آیا ہے, الدعاء مخ العبادہ, اور اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پکارنا جو ہے وہ عبادت ہے, پکار جو ہے وہ عبادت ہے. اور پھر چٹ فوراً دو منٹ میں نتیجہ نکالتے ہیں حضور کے لیے. کہتے تم نے یا رسول اللہ کہا لہذا یہ بھی پکار ہے, یا ندا پکار ہے, تو لہذا حدیث پاک میں آیا پکار عبادت ہے, تم نے مصطفیٰ کو یا کہہ کر معبود بنا لیا, یہی تو شرک ہے اور کیا ہے. دیکھو نا حضور نے فرمایا کہ ندا جو ہے پکار جو ہے وہ عبادت ہے, اور تم نے یا کہہ کر حضور کو پکار لیا تو عبادت بن گئی, تو تم مشرک ہو گئے. تو میں نے کہا کسی کو پکارنا دعا کرنا یہ شرک ہو جاتا ہے؟ کہ لگے ہاں. میں نے کہا وہ جو سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انی دعوت قومی لیلا ونہارا, یا اللہ میں صبح شام اپنی قوم کو دعا کرتا ہوں, تو حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہاں دعا مصدر ہے, وہاں واحد متکلم کا صیغہ ہے. انی دعوت, انی دعوت, دعا یدعو سے, انی دعوت قومی لیلا ونہارا, یا اللہ میں صبح شام اپنی قوم کو پکارتا رہتا ہوں. تو اگر پکار مطلقاً پکار عبادت اور خدا بنانا ہے, تو حضرت نوح تو خود کہہ رہے ہیں میں صبح شام اپنی قوم کو پکارتا ہوں. کہہ لگے نہیں, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یا اللہ تو نے ان کو سننے کی طاقت دی ہے اس لیے میں ان کو سناتا ہوں. تو میں نے کہا یہاں پر بھی یہی ہے, یا رسول اللہ کہنا, یا اللہ تو نے مصطفیٰ کو سننے کی طاقت دی ہے اس لیے میں ان کو پکارتا ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب جانتے سب ہو تم, لیکن اس کو کہتے بغض نبی, یہ خدا کے واسطے نکالو, اس کو فرقہ واریت کی نظر نہ کرو. اور نوجوانوں آپ اس میں الجھو بھی کبھی نہیں, آپ کا صاف ستھرا ذہن ہے, آپ کی عمریں ہیں, آپ ترقی کریں, تھوڑا آگے نکلیں, ان اختلافات سے آگے نکلیں, ان مخمصوں سے آگے نکلیں. ملک تم کہتے ہو مشرک کیوں نہیں, مولانا تم کہتے ہو مشرک کیوں نہیں, میں کہتا ہوں آؤ تمہیں مومن کہوں کا کافر؟ کہنے کہ مومن, میں نے کہا مومن بھی خدا کی صفت ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن, صفات میں کسی کو شریک کرنا وحدانیت کے خلاف ہے. تو پھر میں تمہیں مومن نہیں کچھ اور کہوں گا, اس لیے کہ اگر مومن کہوں گا تو شرک نہیں ہو جائے گا؟ کہنے لگا نہیں وہ تو مجازن ہے. تو میں نے کہا یہاں پر بھی مجازن ہے. اگر اپنی ذات پر ساری باتیں آتی ہیں آپ ذرا غور کریں تو یہ شرک جائز ہو جاتا ہے, یہ ظلم نہیں ہے. اللہ اکبر, ہم تو مولویوں کا کلمہ پڑھنے تھوڑی پیدا ہوئے میرے دوستو, ہم تو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے. یہ کنفیوژن پھیلانے کی بات نہیں کر رہا, یہ کنفیوژن کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں. ہمارا رشتہ ذات مصطفیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے, اور حضور سے جتنا مضبوط ہوگا اتنی سلامتی پاکستان کو ملے گی اور اپنے آپ کو ملے گی. اب آخر میں سنیے, میں آپ کو جو بات کر رہا تھا, جہاں اللہ کے اذن سے مراد اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم کا نظریہ جہاں ذہن میں آ گیا, اللہ کی عطا کا نظریہ جہاں ذہن میں آ گیا, مجاز کا نظریہ جہاں ذہن میں آ گیا, مجاز کا نظریہ جہاں ذہن میں آ گیا, وہاں شرک ختم ہو گیا, توحید قائم ہو گئی. اب دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے, من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا؟ الا باذنہ, مگر جس کو ہم اجازت دیں گے. پتا چلا اللہ اجازت عطا فرماتا ہے. اب یہ تو آیت الکرسی کے اندر ہے نا, من ذا الذی یشفع, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہے؟ میں نے کہا آگے بھی پڑھا, الا باذنہ, مگر اللہ تجھے اجازت نہیں دیتا, مصطفیٰ کو اجازت دیتا. من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا؟ اللہ فرماتا الا باذنہ, مگر جسے ہم حکم عطا فرمائیں. اب پتا چلا اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے اللہ کے اذن سے, تو اب شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اذن آ گیا. کیا آ گیا؟ مومن اگر زبان سے اذن نہ بھی بولا تب بھی اس کے دل میں اذن ہوتا ہے کہ حضور کے اختیارات ذاتی, بولو ذاتی نہیں, مستقل نہیں, بولو خود سے نہیں, اللہ کی عطا کردہ. تو شرک کہاں پر ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو عین توحید ہے, اس عقیدہ وحدانیت کے عین مطابق ہے. یہ کہنا کہ مسلمان سنیوں کا عقیدہ مشرکین مکہ کی طرح ہے, یہ جھوٹ ہے. آپ سنیے اسی سورہ آیت الکرسی کے اندر کتنے واضح طور پر اللہ فرماتا اللہ کی شان, فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ہے نا, وہ اللہ ہے جو جانتا ہے جو انسانوں کے سامنے ہے, اور یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے اور جو ہوتا رہے گا, وما خلفہم, جو ان کے پیچھے ہو گیا, جو ہو چکا ہے, جو ان کے سامنے ہونے والا ہے, یعلم, وہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن میں نے کہا مولوی صاحب آگے بھی پڑھیں آپ, توحید ذرا مضبوط کریں آپ, آیت الکرسی پوری پڑھیں آپ. آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, بندوں کے جو پیچھے ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے, اور جو ان کے سامنے ہونے والا ہے وہ بھی. بولو آگے کیا ہے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ،
کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے، الا باذنہ، مگر وہ جس کو عطا فرمائے.
آ گیا. اب یہ کہنا کہ مصطفیٰ کریم کل بھی جانتے ہیں اور آج بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اگر یہ کہنا شرک ہے تو اس آیت کا کیا معنی ہوگا جس میں اللہ نے فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا لیکن وہ جسے چاہے جتنا علم عطا فرما دے.
دیکھو جہاں اذن آیا وہاں شرک ختم، ورنہ کیا اللہ خود شرک کی دعوت دے رہا ہے معاذ اللہ. تو یہ عقیدہ وحدانیت کے خلاف.
بولو
بولو. اسی طرح مجھے بتاؤ، لوگوں کی جانوں کو قبض کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا، کیونکہ کائنات متصرف حقیقی وہی ہے، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے یہ کائنات کو چلا بھی وہی رہا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا قل توفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، محبوب کہو موت کا فرشتہ لوگوں کی روح قبض کر رہا ہے. فرما قل، محبوب کہو یہ توفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ لوگوں کو موت دے رہا ہے. یا اللہ موت دینا تو تیری شان ہے، کیونکہ ربوبیت تیری ہے، کائنات کو تو چلا رہا ہے، اسرائیل کیسے وفات دے سکتا ہے؟ تو مولوی صاحب ان کے بھی کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو موت اللہ دے رہا ہے، وہ واسطہ اور سبب جو ہے وہ اسرائیل کو بنا رہا ہے. تو میں نے کہا مدد بھی اللہ کر رہا ہے، واسطہ سبب جو ہے وہ مصطفیٰ کو بنا رہا ہے.
اگر یہاں یہ تعبیر جائز ہے تو وہ وہاں پر کیسے شرک ہے؟ توجہ ہے آپ کی. قول یا توفاکم، کیونکہ دیکھو میں عرض کر رہا ہوں، پھر توجہ سے سننا، یہ عالم کو کون چلا رہا ہے مل کر آواز دے؟ یہ ربوبیت، ہر کام کون کر رہا ہے؟ دے رہا کون؟ لے رہا کون؟ جان کون دیتا ہے؟ جان کون لیتا ہے؟ ہوا کون چلاتا ہے؟ ہوا کو کون روکتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ رزق کون اگاتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟
ٹھیک ہے، یہ صفت ربوبیت ہے، یہ توحید الوہیت ہے، اس میں کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ موت بھی اللہ دیتا ہے اور زندگی بھی اللہ دیتا ہے. اس میں وہ موت دینے بھی یکتا و تنہا ہے، کوئی اس کا ساجی اور ساتھی نہیں، اور جان دینے اور لینے میں بھی یکتا ہے، اس کا کوئی ساجی اور ساتھی. لیکن اسی کا کلام کہتا ہے یتوفاکم ملک الموت، اسرائیل موت دیتا ہے. یا اللہ ہم نے تو یہ عقیدہ سیکھا تھا توحید کا کہ تیری ربوبیت تنہا ہے، اس عالم میں تو ہی تنہا متصرف بالذات ہے. تو جواب آیا بالذات تو میں ہوں، لیکن اس عالم کو میں نے عالم وسیلہ بنایا ہے، عالم اسباب بنایا ہے، دیتا سب میں ہوں، اور میں نے ذرائع بنائے ہیں جن ذرائع کا میں محتاج نہیں ہوں، وہ صرف واسطہ ہے تمہارے لیے، جب چاہوں تو اس کو تبدیل کر دوں، جب چاہوں تو برقرار رکھوں، میں اس واسطے کے تابع نہیں، واسطہ میرے تابع ہے. تو اسی طرح اسرائیل ہو یا نبی پاک ہو، یہ واسطے ہیں، دیتا میں ہوں، دلواتا ان کے ذریعے ہوں.
اب شرک کہاں ہے مجھے یہ بتاؤ، کہاں سے شرک آ گیا؟ ان آیتوں سے تو پھر یہ پتا چلے گا کہ خدا ایک طرف تو کہتا ہے کہ متصرف میں ہوں، اور پھر فرشتوں کو بھی ساتھ میں شریک کرتا ہے، معاذ اللہ. نہیں، یہ عالم اسباب ہے. کیا ہے بولیے؟ اسباب ہے سبب کی جمع، سبب کہتے ہیں وسیلے کو. اس کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ وہ کتنے ہیں؟ وہ کتنے ہیں؟ وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ واحد برحق ہے، اپنی ذات میری اور اپنے. بولو، یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ جان کون دیتا ہے؟ مل کر آواز لگا، ہوا کون چلاتا ہے؟ اب آئیے سورۃ سواد کی طرف. اللہ رب العالمین سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے فسخرنا لہ ریحا، ہم نے ہوا کو تابع کر دیا، کنٹرول میں دے دیا سلیمان کے، تجری بامری ہی، سلیمان جہاں حکم دے گا ہوا وہاں چلے گی،
رخاءً حیث اصاب، چاہے وہ سختی کے ساتھ چلے، تیز چلے یا آسان چلے، فرما تجربی امرہی، سلیمان کے ہاتھوں پر ہوا چلے گی. بتاؤ چلی کہ نہیں چلی؟ خدا کی وحدانیت معطل ہوئی؟ بولو معطل ہوئی. یہ شرک کی بات ہو رہی ہے، یہ تو خدا کا کلام ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عطا فرمایا، تو جہاں عطا آ گئی وہاں شرک ختم، جہاں عطا آ گئی وہاں بولیے شرک. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپ بتائیے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے ٹھیک ہے, لیکن گولیاں دوائیاں ڈاکٹر آپ کرتے نہیں کرتے, تو اس وقت خدا کی توحید میں فرق آتا ہے کچھ واسطے. میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس آپ شفا لینے گئے دوائی لینے گئے, شرک نہیں ہوا یہ ڈاکٹر سے لینا, خدا سے لینے کے خلاف نہیں ہوا. کہ لگے نہیں نہیں خلاف نہیں ہوا. میں نے کہا کیوں نہیں ہوا؟ کہ لگے دراصل بات یہ ہے کہ شفا تو اللہ دے گا, ڈاکٹر صاحب تو سبب بن رہے ہیں. میں نے کہا یہی بات تو غوث پاک کے بارے میں کر رہے تھے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. پھر ان کے تیز وہ کہتے ہیں یہ تو تحت الاسباب تھا. تحت الاسباب کے اندر جناب جو ہے وہ شفا کسی غیر سے لے سکتے ہیں. میں نے کہا تحت الاسباب اس کا مطلب خدا بنا سکتے ہیں؟ الیاذ باللہ. ہم یہ کہتے ہیں تحت الاسباب ہو یا فوق الاسباب ہو, قدرت اسی کی ہے. قدرت ہمارے وہاں تحت الاسباب فوق الاسباب کی بنڈل بازیاں نہیں چلتی. ہم یہ کہتے ہیں جو ذرائع ہیں, مثال کے طور پر پانی پیاس بجھانے میں تحت الاسباب ہے, لیکن کوئی پانی پیاس بجھانے میں کیا ہے بولیے؟ تحت الاسباب ہے. لیکن کوئی مٹی کو چاٹے اس کی پیاس بجھے گی؟ اگر بجھ جائے تو یہ فوق الاسباب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کام کے لیے اللہ نے جو سبب بنایا ہے وہ تحت الاسباب ہے, یوں سمجھ لیجیے. اور جس کام کے لیے خدا نے سبب نہیں بنایا اس سے وہ چیز کا تقاضا کرنا یہ فوق الاسباب ہے. یہ کہتے ہیں اللہ نے فوت شدہ کے لیے مدد کا تقاضا نہیں بنایا, زندوں کو بنایا ہے, لہذا یہ تحت الاسباب میں جائز ہے. میں نے کہا یہ تحت الاسباب بھی اگر پانی سے ہم پیاس بجھائیں یہ جائز ہے؟ کہ لگا ہاں یہ جائز, اس میں شرک نہیں. میں نے کہا لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ پانی خود سے پیاس بجھا رہا ہے تو کہ یہ تو شرک ہے. میں نے کہا آپ نے تو کہا تحت الاسباب میں شرک نہیں ہوتا. تو پتا چلا چکر تحت الاسباب فوق الاسباب کا نہیں ہے, ذاتی کا ہے. ذاتی عقیدہ تحت کے لیے رکھیں یا فوق کے لیے رکھیں شرک ہو جائے گا. عطا کا عقیدہ چاہے تحت کے لیے رکھیں فوق کے لیے رکھیں توحید باقی رہے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کہتے ہیں کہ دور سے سننا شرک ہے, قریب سے سننا شرک نہیں ہے. میں نے کہا اگر قریب سے سننے والا اور سنانے والا عقیدہ رکھے کہ اللہ نہیں چاہتا پھر بھی یہ سنتا ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا؟ کہ شرک ہو جائے گا. میں نے کہا آپ کو کہہ رہے قریب شرک نہیں ہوتا. میں نے کہا اصل میں قریب اور بعید کچھ نہیں ہے, اصل میں اللہ کی قدرت ہے. اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہی سنا رہا ہے تو چاہے قریب میں عقیدہ ہو یا دور سے عقیدہ ہو شرک نہیں. یہ جو بنڈل بازیاں تم نے نکالی ہے قریب سے جائز ہے دور سے ناجائز ہے, تو اگر قریب سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ بندہ خود سے سنتا ہے بغیر خدا کے سنائے تو شرک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بندہ قریب ہے. لیکن شرک ہوتا ہے تو پتا چلا شرک میں زندہ مردہ, قریب اور بعید کے چکر نہیں. بات یہ ہے کہ جہاں خدا کا عقیدہ آ جائے کہ خدا کی عطا سے ہے تو دور ہو یا قریب ہو وہ توحید ہے, اور جہاں یہ عقیدہ آ جائے کہ خود سے ہے وہ چاہے قریب ہو یا دور بعید ہو وہ شرک ہے. تو شفا کون دیتا ہے؟
صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین.
سرکار کے منہ مبارک کو لیتے ہیں,
سرکار کے, بلکہ آپ نے دیکھا حجۃ الوداع کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک تقسیم فرمائے.
کیا فرمائے؟ بخاری شریف کے اندر موجود ہے, میری ماں سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک موئے مبارک راوی کہتا ہے سرکار کا بال مبارک گاڑی مبارک کا, بولو سبحان اللہ, ایک چینک میں رکھا ہوا. کہتے ہیں مریض جب آتے تو پانی اس چینک کی چھوٹی جو چینک تھی پوٹ اس کے ٹینک کو بھر دیا جاتا پانی سے اور پھر آگے اس کی نالی سے پانی نکالا جاتا. فرما کے جو پیتے تو موشی بخاری لکھتا ہے وہ کان الناس یستشفون رہا بحال المرضى, صحابہ کرام حضور کے موئے مبارک کے پانی سے شفا لیا کرتے تھے.
تو جب شفا خدا دیتا ہے تو حضور کے موئے مبارک کے پانی سے شفا لیتے تھے تو توجہ کرنا, تو خدا کی وحدانیت میں فرق آیا. جبکہ اگر شفا اللہ دے رہا ہے اس کائنات میں, اللہ کا نہ کوئی ساجی ہے نہ کوئی وسیلہ ہے جو تم گنتی گنتے رہتے ہو, نہ کوئی وسیلہ ہے نہ کوئی واسطہ ہے نہ کچھ ہے. تو میں نے کہا موئے مبارک سے شفا لینا یہ واسطہ نہیں ہے, یہ واسطہ نہیں. کہنے کہ وہ تو عقیدہ یہ ہے کہ شفا خدا دے رہا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ حضور کے غلاموں کو بھی عقیدہ ہے کہ دیتا خدا ہی ہے, دیتا. زمانہ طالب علم میں نے سورۃ تحریم کی آیت پڑھی تو مجھے بڑا تعجب سا بھی ہوا, لیکن اللہ نے پھر شرح صدر فرمایا تو بات ذہن میں آئی. پھر مفسرین سے جب دیکھا تحدیث نعمت کے لیے تو وہی جواب ملا. سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین نے آیت فرماتا ہے محبوب تو گھبرانا نہیں, محبوب تو گھبرانا نہیں, تو اکیلا نہیں ہے. جب سامنے یہود و نصارہ اور قیصر و کسریٰ کی فوج مضبوط ہونے لگی سرکار کے خلاف تو اللہ نے تسلی دے کے فرمایا محبوب گھبرانا نہیں, فإن اللہ مولاہ, اللہ تیرا مددگار ہے. بات ختم ہو گئی نا, لیکن آگے اللہ فرماتا وہ جبریل ہو, جبریل بھی تیرے مددگار ہیں. یا اللہ بس، فرمایا نہیں، وہ صالح المومین، ساری صحابہ کی جماعت تیری مددگار ہے. اب مجھے بتائیے اس کائنات میں مددگار کون ہے؟ مولا صفت کس کی ہے؟ اب یہ اللہ کے، اللہ کی صفت میں ہے نا کسی کو شریک کرنا، یہ ہے شرک فی الوہیت. تو میں نے کہا یہ مولا بھی تو خدا کی صفت ہے، اس میں جو جبریل کو خدا خود شریک کر رہا ہے اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کو جو خدا شریک کر رہا ہے، تو یہ شرک فی الوہیت ہے، یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ سمجھ رہے آپ؟ اور پھر میرے ذہن میں بھی ایک سوال آیا تھا کہ یا اللہ جب تو مددگار ہے نبی کا تو جبریل کی ضرورت کیا ہے؟ یہ زمانے طالب علم میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ یا اللہ جب تو مددگار ہے فإن اللہ ہوا مولا ہو، بات مکمل ہو گئی. یا اللہ اے محبوب، اگر قیصر لڑنے آ جائے، کسرا لڑنے آ جائے، ایرانی لڑنے آئے تو گھبرانا نہیں، اے مصطفیٰ گھبرانا، بدر میں بھی تیری مدد کی ہے، احد میں بھی تیری مدد کی ہے، لیکن محبوب فإن اللہ مولا ہو، اللہ ہی وہی رب تیرا مددگار ہے. لیکن آگے فرما جبریل، و جبریل ہو، لفظ مولا ایک دفعہ خدا نے ذکر کیا، کتنی دفعہ؟ اور یہ صفت خدا کی ہے. مولا کس کی صفت ہے؟ حضرت علی کو حضور فرما من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہ تین چار اور آ گئے، اب آپ بتائیں تو یہ شرک کیوں نہیں ہو رہا؟ تم کہتے ہو کہ جناب شرک فی الصفات، تم صفات میں شرک کرتے ہو. اللہ کو بھی مددگار کہتے ہو، غوث کو بھی مددگار کہتے ہو. تو میں نے کہا اللہ نے خود کو بھی مولا کہا، جبریل کو بھی مولا کہا، تم داڑھی والے کو بھی مولانا کہتے ہو، قرآن میں انت مولانا فانصرنا، اللہ کو بھی مولانا کہتے ہو، شرک کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن جملہ سنیے میرے دوستو، فإن اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المومنین. اپنے عقیدے کو درست رکھیے. اللہ فرماتا ہے محبوب میں تیرا مولا، جبریل تیرے مولا، ابو بکر تیرا مولا، علی تیرا مولا، عمر تیرا مولا، عثمان تیرا مولا. مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی کیا ہے؟ محبوب اللہ تیرا مددگار، وہ جبریل ہو، جبریل تیرے مددگار، وہ صالح المومنین، یہ چار یار تیرے مددگار. ذہن میں سوال آیا نا آپ کے ذہن میں، یا اللہ جب تو مدد کرتا ہے تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے نا، بس مسئلہ ختم ہو جائے، پھر ان کے مدد کی کیا ضرورت ہے؟ جبریل کی کیا ضرورت ہے؟ چار یاروں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ذہن میں اس وقت جواب آیا تھا کہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدد تو میں کروں گا، ظاہر چار یاروں سے ہوگی، ظاہر جبریل سے. اور یہی عقیدہ مفسرین نے لکھا، اور ظاہر سی بات اس کے علاوہ کیا نظریہ ہے، ظاہر جبریل سے ہوگی. میرے کسی نے کہا، کسی کہنے والے نے کہا جو تنگ ہے اس عقیدے سے، وہ کہنے لگا یا اللہ ہم تیری توحید بچا رہے ہیں، تو جبریل کو بھی شامل کر رہا ہے. تو کبھی کہتا ہے کہ صالح علیہ السلام کو ہم نے دے دی، حضرت سلیمان کو ہم نے ہوا دے دی، اسرائیل جو ہے وہ موت لے دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بیماروں کو، وہ ابری الاکمہ والابرص، وہ ابری او برا یبرا شفا دینا، وہ ابرے ہو واحد متکلم ہے، وہ ابرے ہو میں شفا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے، برا یبرا معنی شفا دینا، ابرے ہو واحد متکلم ہے. فرما وہ ابرے الاکمہ والابرص، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو میں اس کو شفا دیتا ہوں. اب دیکھو ذرا توجہ سے سنو میرے بھائیو دوستو، اگر اللہ کا نبی قرآن میں یہ لکھا ہو کہ میں شفا دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ اگر یہ کہے، نبی یہ کہے کہ میں شفا دیتا ہوں، تو یہ شرک نہیں. تو کراچی والے کہیں نبی شفا دیتے ہیں تو شرک کیوں نہیں؟ سمجھے آپ، دماغ حاضر ہے آپ کا؟ میں کہہ رہا ہوں جب نبی قرآن میں یہ کہے کہ میں شفا دیتا ہوں، نبی یہ کہے کہ میں وہ ابرے ہو میں شفا دیتا ہوں، اکمہ ولا برسا، ماں کے پیٹ سے جو اندھے پیدا ہو جائیں، برس والے پیدا ہو جائیں، ان کو میں شفا دیتا ہوں، اگر نبی یہ کہے میں شفا دیتا ہوں تو یہ قرآن کی آیت ہے، شرک نہیں. اور ہم یہ کہیں نبی شفا دے سکتے ہیں تو یہ شرک کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو نبی کے کہنے پہ ڈارس باندھی ہے نا، شرک کیوں؟ تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے اوئے ہو تم بھی آیت پوری پڑھو. میں نے کہا چلو پڑھا دو مجھے، پڑھا دو مجھے. کہنے لگے آگے لکھا ہے بسم اللہ. میں نے کہا وہیں گھیرنا تھا میں نے بھی تمہیں، کہا دیکھو آگے لکھا بسم اللہ، اللہ کے حکم سے. میں نے کہا تو یہی جملہ ممبر پر بول دے کہ نبی اللہ کے حکم سے شفا دیتے ہیں، یہ جملہ بول دے تو. میں نے قرآن میں یہی ہے نا، وہ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، وہ ابری الاکمہ والابرص، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو،
جو برس میں پیدا ہو ابرے او میں شفا دیتا ہوں، وہ حیل موت باذن اللہ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے آنکھ بھی دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے کوڑیوں کو شفا بھی دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارے تو اندھے کو آنکھ آ جائے۔
اب توجہ سے سنو، دیکھو کہتے ہیں دیکھو باذن اللہ لکھا۔ میں نے کہا الحمدللہ میرے دوست، جہاں تک کمپرومائز ہوگا میں وہاں تک جاؤں گا تمہارے ساتھ، چاہے مجھے چھوٹا بننا پڑے میں بن جاؤں گا، اگر میری غلطی ہوگی میں آؤں گا، اس لیے کہ میں صلاح کی بات کروں گا، اختلاف کی نہیں، امت کے اتحاد کی بات کروں گا، فرقہ واریت کی نہیں۔ مجھے اگر اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑی اور امت میں اتحاد ہو جائے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ میں توبہ کر کے امت کا ساتھ دوں گا۔ واللہ کیونکہ فرقہ واریت پر لعنت بھیجیے، اتحاد امت کی کوشش کیجئے، اور اتحاد امت جب ہوگا کہ جب نبیوں کا ادب ہوگا۔ اب دیکھیں قرآن نے کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اللہ ان کے قول کی حکایت کرتا، فرما محبوب تجھے پتا ہے میرے عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ سورہ آل عمران میں محبوب ان یہودیوں کو بتا، عیسائیوں کو بتا کہ میرے عیسیٰ نے کیا کہا۔ اللہ باتیں بتا رہا، حضرت عیسیٰ کے دور میں حضور تو نہیں تھے، اب اللہ باتیں بتا رہا، محبوب بتا ان کو عیسیٰ کیسے شان والا تھا۔ فرما عیسیٰ ایسے شان والا تھا کہ اس نے مٹی کے پرندے کو بنایا، اور لوگ یہ کہتے تھے تو نبی ہے، بالکل فارغ ہے معاذ اللہ، تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ بتا اپنی شان، بتا شان۔ کہا مولا کیسے؟ کہا یہ سوکھی مٹی اٹھا، اس کو آٹے کی طرح گوند۔ حضرت عیسیٰ نے مٹی اٹھائی، پانی ڈال کر اس کو گوندا، گوند کر فرما مورت بنا، تصویر بنا پرندے کی، پرندے کی تصویر بنائی، فرما اس میں پھونک مار۔ کہا مولا کیوں؟ کہا تو پھونک مار زندہ میں کر دوں گا۔ بولو سبحان، تو پھونک مار اس لیے کہ تو میری لاج اور عزت ہے عیسیٰ، یہ تجھے کہتے ہیں تو فارغ ہے کچھ نہیں کر سکتا، تو اب وہ کام کر کے بتا جو ان کی پوری قوم نہیں کر سکتی۔ یہ تو زندے کو ٹیکا لگا کر سانس دیتے ہیں، تو مٹی کے پرندے میں پھونک مار، اس کو میں زندہ کر دوں گا۔ فرما زندہ میں کروں گا، پھونک دوں مار۔ رب کو ضرورت نہیں تھی حضرت عیسیٰ کے پھونک کی، جو رب مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ دیکھو توحید اہل سنت کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پھونک کا واسطہ لگائے، لیکن بتانا چاہتا تھا تم پھونک مارو تو تمہارے منہ سے بو آتی ہے، اور میرا نبی پھونک مارے تو پھر مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ فرمایا انی محبوب، دیکھ اے عیسیٰ، اے مصطفیٰ، دیکھ۔ بولو سبحان اللہ۔ اے مصطفیٰ، مدینے کے عیسائیوں یہودیوں کو بتا کہ عیسیٰ کو میں نے کیسی شان عطا فرمائی تھی۔ عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ انی اخلق لکم، میں تخلیق دیتا ہوں، یعنی میں مورت بناتا ہوں، کہ حیت الطیر، مٹی کی شکل سے پرندے کی شکل، فانفخو، واحد متکلم ہے جس کی ضمیر حضرت عیسائی کی طرف متکلم ہوئے، فانفخو فیہ، حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہتے کہ خدا پھونک مارتا ہے، فرما فانفخو، میں پھونک مارتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے محبوب عیسیٰ نے یہ کہا تھا، محبوب عیسیٰ کی جملے تجھے بتا رہا ہوں، عیسیٰ نے یہ کہا تھا ان کو، فانفخو فیہ، میں عیسیٰ پھونک مارتا ہوں، فیکونوا طیرا باذن اللہ، تو وہ مٹی کا پرندہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے۔ مجھ سے ملا کہنے لگا دیکھو باذن اللہ، میں نے کہا تو ٹرائی کر لے نا، تو ٹرائی کر لے، باذن اللہ کا عقیدہ تو تیرا بھی ہے نا، تو بھی ٹرائی کر لے، تو بنا جا، یہ تو بہت بڑی مورتی ہے، ایک مکھی میں پھونک مار، تو ایک مکھی زندہ کر۔ کہا زندہ تو اللہ کرے گا، تو میں نے کہا تیری پھونک پہ کیوں نہیں کرتا، تیری پھونک پر کیوں نہیں کرتا، زندہ تو اللہ نے کیا۔ اللہ کو عیسیٰ کی پھونک کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بتانا چاہتا تھا کہ میرے پیارے وہ ہیں، اگر وہ مٹی میں بھی پھونکیں تو میرے اذن اس طرف جاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی پھونک میں بھی جو حیات ہے وہ میرے اذن سے، پھونک اس سے اس لیے لگوائی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تمہارے بازو میں وہ طاقت نہیں ہے جو میرے محبوبوں کی پھونک میں ہوتی ہے۔ میرے محبوبوں کی بولیے، تو اللہ کے حکم سے ہوا نا، تو جہاں اللہ کا اذن آئے شرک ختم۔ بولو سبحان اللہ، جہاں عطا کا عقیدہ آیا شرک، شرک۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی سیدہ آسمہ بنت ابی بکر مسلم شریف کے اندر موجود ہے, اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بخاری کے اندر موجود ہے. جب مدینے میں لوگوں کے چہرے پیلے پڑ جاتے تھے نظر سے تو تابعی ہے ایک عثمان, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا سیدہ ام سلمہ لوگوں کو جمع کرتی ہوں, لاؤ نظریوں کو لاؤ. اور نظری وہ ہے جس کا علاج ہی نہیں بنتا, نظر میں بندہ مر جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ نظر ایسی چیز ہے کہ زندے کو قبر میں اتار دیتی ہے. تو ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جب بری نظر میں یہ تاثیر ہے کہ وہ زندے کو قبر میں اتارے, تو خیر کی نظر میں یہ تاثیر ہے کہ مردے کو زندہ کر دے. کہہ رہے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. بری چیز کے اندر تاثیر مان رہا ہے, خیر میں نہیں مان رہا. شیطانوں کے لیے مان رہا ہے, ولیوں کے لیے نہیں مان رہا. بھائی بتا دے کس پارٹی سے ہے. اس لیے کہ جب بری نظر کی تاثیر شرک نہیں ہے تو اہل خیر کی تاثیر تو توحید کی تائید کے لیے ہوتی, وہ شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظریوں کو بلاتی اور سرکار کے منہ مبارک بال مبارک کا پانی پلاتی, ان کو شفا مل جاتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی بڑی شہزادی سیدہ اسماء بنت ابی بکر, یوم صدیق اکبر پہ ان کی شان بیان کروں گا, بڑی شہزادی ہیں. سنو سنیو, جب ان کے پاس مریضوں کی بات آتی کہ فلاں بیمار ہو گیا, تو ان کے پاس حضور کا ایک ریشمی جبہ تھا. بولو گے تو نہیں؟ یہ اتنا بڑا اوزار ہے اور اتنی بڑی کرامت کی چیز, اس کو یاد رکھو گے تمہارا ایمان ہمیشہ تازہ رہے گا. کیونکہ دلیل تو ایک حدیث سے بھی پوری ہو جاتی ہے نا, ایک حدیث سے بھی پوری. اب دیکھو یہ توحید ہے اور ایک توحید ابو بکر کے گھر کی ہے. سید آسما بنت ابی بکر کہتی ہے, توجہ ہے, گفتگو ختم کر رہا ہوں. آسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ سرکار کا ایک جبہ تھا جس کے آستی میرے ہاتھ اس لائق نہیں ہے لحاظ, اور اس پر میں حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے. میں کچھ دن پہلے ابو داؤد شریف پڑھ رہا تھا, حضرت برہ بن عازب سرکار کے صحابی ہیں, یہ قربانی کے بیان میں حدیث پڑھی, مجھ پر بڑی رقت تاری ہوئی. کیا صحابہ کا عقیدہ تھا؟ دیکھو سنیو, توجہ کرو. حضرت برہ بن عازب وہ ہیں جن سے کسی نے پوچھا حضور نے جانور کے اندر کتنی چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر وہ ہوں تو قربانی نہیں ہو سکتی, تو آپ نے انگلی اٹھائی چار پھر نیچے کی, فرمایا نہیں, فرمایا میری انگلیاں بہت چھوٹی ہیں, حضور کی انگلیاں بڑی اعلیٰ تھی. بولو سبحان اللہ. یعنی حضور نے جس طرح چار کا اشارہ کیا نا, تو برہ بن عازب اسی طرح اشارہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں ان ملتو اکثر من علمت رسول اللہ کما قال, فرما میری انگلیاں کے جو پورے ہیں, انگلیوں جو ہیں, پہلے فرما میرا جو ہاتھ ہے نا یہ بہت چھوٹا ہے حضور کے ہاتھ کے سامنے, اور پھر فرماتے چار انگلیاں تو میں دکھا گیا ہوں, لیکن حضور نے ایسی چار انگلیاں بتائی تھی, لیکن سنو یہ چار انگلیاں تو ہیں لیکن حضور کی انگلیاں بہت اعلیٰ تھی. مسئلہ کیا بتانا ہے, جواب کیا دے رہے ہیں؟ یہ عاشقوں کی بات ہوتی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور میں کتنے عیب بتائیں اگر وہ ہو تو قربانی نہیں ہوتی؟ چار انگلی اٹھاتے ہیں, لیکن فوراً جب وہ کہتے ہیں حضور نے اس طرح چار بتائیں, چار صحابہ اداؤں کی بھی نقل کرتے تھے نا, اگر حضور نے کسی بات پر مسکرایا تو وہ مسکرا دیتے تھے, اور اگر شاگرد کی توجہ نہیں ہوتی نا تو پوچھتے تھے تو مجھ سے پوچھنا میں کیوں ہنس رہا ہوں. تو ابن مسعود کے ساتھ شاگرد نے پوچھا حضور کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ میں نے حضور کو ایسی ہنستا ہوا دیکھا تھا. یعنی اداؤں تک کو محفوظ کیا. بولو سبحان اللہ. حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں حضور نے چار اس طرح انگلیاں اٹھائی, چار عیب بتائیں, پھر ہاتھ پیچھے کر لیا, فرما ہو میری انگلیاں بہت چھوٹی ہیں, حضور کی انگلیاں بہت اعلیٰ تھی. اور بولو نا سبحان اللہ, میرے ہاتھ بہت چھوٹے ہیں, حضور کے ہاتھ بہت اعلیٰ ہیں. یہ کتاب الادیہ کے اندر, ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے. اور آپ توجہ کریں میرے دوستو, حضرت آسمہ کہتی ہیں بلا تشبیہ بلا تمثیل, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے, نہ میرا گھٹیا جسم اس لائق ہے کہ میں اس کو حضور کے جسم مبارک کے ساتھ الیاز بلا تشبیہ دوں, نہ میرے گھٹیا کپڑے اس لائق ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی مبارک اور منور جبے سے اس کو تشبیہ دوں. اس سے میں وضاحت کے بعد آگے چلنا چاہتا ہوں. ایسی روایت پڑھتے ہوئے بہت گرانی ہوتی ہے. حضرت گرامی, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلوات و سلام علی کے رسول اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ریشمی جبہ تھا جس کی آستین پر چار انگل ریشم لگے ہوئے تھے. بولو بے سبحان اللہ. اور گریبان پر چار انگل ریشم تھے. وہ جبہ بڑا پیارا تھا, سرکار نے صرف دو دفعہ پہنا تھا,
وہ میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس تھا. آپ بڑی بہن سیدہ آسما کی, حضرت آسما, وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی بہن عائشہ سے تحفے میں کم, میں نے کہا حضور کی یادگار مجھے دے دو. تو سیدہ آسما نے وہ جبا لے لیا. اور پھر فرماتی ہیں جب ہم میں کوئی بیمار ہو جاتا شفا کون دیتا ہے, مل کر کون دیتا ہے؟ صفت شفا میں خدا تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ساجی نہیں, اس کا کوئی ساجی نہیں, ہمسر نہیں. لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھیے, سیدہ آسما کہتی کہ ہم اس تھال کے اندر اس جبے کو رکھتے تھے اور پانی سے بھر دیتے تھے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو بت پرستی سے توبہ کی ہے, اب کیا کر رہی ہو؟ وہ جواب یہ دیتی کہ بتوں کے ساتھ کرتے تو شرک تھا, مصطفیٰ سے کرنا تو یہی توحید ہے. اس لیے کہ بت مستحق نہیں تھے, مستحق تو مصطفیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سنیے, اگر مورتی کو چومتے تھے پتھر کی تھی تو شرک تھا, حجر اسود جو پتھر کا ہے اس کو چومو تو توحید ہے. نہیں سمجھے آپ, مورتی کے گرد چکر لگاتے تو شرک تھا, کعبے کی عبارت تو پتھر کی ہے, اس کے گرد چکر لگائیں تو کوئی شرک نہیں ہوتا. گنگا کے پانی کا ادب کریں, پانی ہے, ادب کریں تو مشرک ہو جاتے ہیں, زمزم کا ادب کریں تو پکے مومن ہو جاتے ہیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟
ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اور میں نے کہا ادھر ادھر نہیں دیکھتے, نسبتوں کو دیکھتے. ادھر بھی پانی, ادھر بھی پانی, ادھر بھی پتھر, ادھر بھی پتھر, ادھر بھی کپڑا, ادھر بھی کپڑا,
فرق نسبتوں کا ہے.
بولو کس کا ہے, کس کا ہے؟ بولو بولے وہ مٹھائی بانٹتے, وہ تم مٹھائی بانٹتے, وہ یعنی یہ اعتراض نیازوں پہ کرتے ہو. تو میں نے کہا ہندو پانی کا ادب کرتا ہے, پانی کا ادب کرتا ہے گنگا کا, اور مسلمان پانی کا ادب کرتا ہے زمزم کا. ادھر بھی پانی, ادھر بھی پانی. ہندو کالے پتھر کو چومتا ہے جس کو وہ شنکر کہتا ہے, الیاذ باللہ, مسلمان کالے پتھر کو ہی چومتا ہے جس کو حجر اسود کہتا ہے. ادھر بھی پتھر, ادھر بھی پتھر. ہندو جو ہے پتھر کے گرد چکر لگاتا ہے, مسلمان جو ہے وہ کعبے کی پتھر کی عمارت کے گرد چکر لگاتا ہے. ادھر بھی پتھر, ادھر بھی پتھر, شرک کیوں نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو چیزیں اگر شکل و صورت میں ایک ہو تو شرک کا فتویٰ نہیں آتا, نسبت اور اجازت دیکھی جاتی ہے. نسبت, ادھر بھی وسیلہ تھا, ادھر بھی وسیلہ تھا. میں نے کہا ادھر بھی پتھر تھا, ادھر بھی پتھر تھا. کہتے بھائی ہندو مشرکین بھی وسیلہ پکڑتے تھے, تم بھی وسیلہ پکڑتے ہو. میں نے کہا وہ بھی پانی کا ادب کرتے, ہم بھی پانی, تم بھی پانی کا ادب کرتے ہو. ادھر بھی کالا پتھر, ادھر بھی کالا پتھر, ادھر بھی پتھر کے گرد چکر, ادھر بھی پتھر کے گرد چکر. جیسا یہ فرق ہے ویسے وسیلے کا بھی فرق ہے. سیدہ آسما بنت ابی بکر کہتی ہم تھال کے اندر پانی کو جمع, جبے کو رکھ کر پانی بھر دیتے اور اس کے بعد جبے کو اٹھاتے سکھانے کے لیے رکھ دیتے. پانی جو بچ جاتا اس کو مریضوں کو پلاتے. ونستشفی بحال المرضا, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس پانی کے صدقے شفا عطا فرمائے گا, اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا. تو بتائیے میرے دوستو کیا بات یہاں سے واضح ہوئی؟ بات یہ واضح ہوئی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی ذات میں بھی رکھتا ہے اور اپنی صفات میں بھی رکھتا ہے. وہ واجب الوجود ہے, اپنے ہونے میں کسی کا محتاج, بولو محتاج نہیں. فرمایا محبوب کہو قل ہو اللہ احد, اے محبوب کہو کہ وہ اللہ جو ایک ہے. اس میں علماء نے یہ بھی کہا کہ کسی شخص کو اللہ کا علم نہیں ہو سکتا, اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ بندہ یعرف اللہ, وہ بندہ اللہ کو جان, اللہ کا عرفان رکھتا ہے, یہ تو کہا جا سکتا ہے. لیکن یعلم اللہ, وہ اللہ کا علم رکھتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست بندے کی عقل اللہ کو پا نہیں سکتی. براہ راست جس چیز کو پایا جاتا ہے اس کو کہتے علم, جس کو وسیلے سے پایا جاتا ہے اس کو کہتے معرفت. تو لہذا قرآن نے یہ کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت جب تک نہیں ہوگی جب تک رب کی معرفت نہیں آئے گی. پتا چلا رب کو ڈائریکٹ کوئی پا نہیں سکتا. کیوں؟ اگر رب کو ڈائریکٹ پا سکتا تو پھر معرفت کا اطلاق اس پر نہ ہوتا. اس لیے عبادت کے لیے علم نہیں معرفت ضروری ہے. معرفت علم سے نیچے کا درجہ ہے. علم اس کو کہتے ہیں جس چیز کی حقیقت کو براہ راست پایا جائے. معرفت اس کو کہتے ہیں کہ حقیقت کو پہنچنے کے لیے واسطہ بنے. اور مسلمان وہ ہے کہ اگر یہ زمین و آسمان لیل و نہار کی گردشوں کو دیکھے اور اللہ کو پائے تو یہ فلسفی کی تو توحید ہو سکتی ہے, مومن کی توحید نہیں ہو سکتی. مومن کی توحید وہ ہے جب یہی بات وہ مصطفیٰ کی زبان سے مان لے. فلسفے کو ایمان بنانا ہو, فکر کو ایمان بنانا ہو, عرفان کو ایمان بنانا ہو تو اس میں حضور کا واسطہ ہے. اس لیے بندہ براہ راست اللہ کو نہیں پا سکتا. اس لیے حضور نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ
ولا تفکروا فی ذات اللہ،
حضور نے فرمایا اللہ کی ذات میں کبھی غور نہیں کرنا، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا. جو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ اللہ کو پالیں گے، میں نے کہا یہ اللہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے، اللہ کا ڈائریکٹ علم نہیں ہو سکتا. اللہ کا ڈائریکٹ علم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یعرف اللہ، وہ بندہ اللہ کا عارف ہے، اللہ کا عرفان اسے ملا ہے، لیکن یعلم اللہ وہ اللہ کا علم رکھتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ انسان کی عقل محدود ہے، وہ براہ راست اللہ کو نہیں پا سکتی. اس لیے اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا ہے کہ ان کے واسطے سے اللہ کو مانا جائے، اس لیے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے ان کے واسطے سے اللہ کو مانا جائے. میں حیران ہوں واسطوں کا انکار کیسے ہو سکتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت معرفت سے ہے، اور معرفت علم کو نہیں کہتے، علم سے نیچے کا درجہ ہوتا ہے، یعنی جس کے ذریعے سمجھا جائے. تو ہم جس کے ذریعے خدا کو مانتے ہیں وہ مصطفیٰ کی ذات. کس کی ذات ہے بولیے؟ کس کی ذات ہے؟ اور اس واسطے سے جن کو اللہ رب العالمین نے یہ منصب، یہ مقام، یہ عظمت، یہ جلالت عطا فرمائی ہے، ان کو اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے مجاز کے تحت تسلیم کرنا یہ عقیدہ توحید کے خلاف نہیں، بلکہ یہ عین توحید ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل ہے کہ ہم نے توحید پر یہ گفتگو کی ہے. اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے ملاقات چاہتے ہیں، ہمارے اپنی ملاقات کے لیے ہمارے راستے آسان فرما. حضور فرماتے ہیں جو رب سے ملاقات چاہتا ہے رب اس سے ملاقات چاہتا ہے، اور رب جس سے ملاقات چاہتا ہے، جو رب سے ملنا چاہے نا تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ملاقات چاہتا ہے میں اس سے ملاقات چاہتا ہوں، اور جس سے میں ملاقات چاہتا ہوں اس کے پہاڑ جیسے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں. فرمایا جو مجھ سے ملاقات میں بیزار ہے میری قدرت اس سے بیزار ہے، اور اس کو عذاب سے شکار بنایا جاتا ہے. مولا آج ہم نے توحید کے تقاضے کو سمجھنے کی کوشش کی تیرے محبوب بندوں کی تحریک کے تحت، کہ تو اپنی ذات میں بھی یکتا و تنہا ہے اور اپنی صفات میں بھی یکتا و تنہا ہے. تیری صفات ازلی ہے، ابدی ہے، مستقل ہے، تو حدود سے پاک ہے، تو زوال سے پاک ہے، تو تعطل سے پاک ہے، تو تدجد سے پاک ہے، تو تنسیخ سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات تیری ہے یا الہ العالمین. اپنی رضا، اپنی محبت کا سہرا ہمیں عطا فرما، اپنی محبت کا شوق ہمیں آپ عطا فرما، اپنی عبادت کا ہمیں ذوق عطا فرما. جسے خدا کا عرفان مل جاتا ہے وہ خود بہادر ہو جاتا ہے، کیونکہ 360 کی طرف جائیں گے تو توجہ بڑھ جاتی ہے، ایک کی طرف چلتے ہیں تو صبر بھی آ جاتا ہے، شجاعت بھی آ جاتی ہے، حیا بھی آ جاتی ہے، استقامت بھی آ جاتی ہے. تیرے بندے ہیں ہم، با آواز ببانگ دہل اس بات کو کہتے ہیں کہ حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وآخر دعوانا الحمد